أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون. والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون. والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون. لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. وإنا إلى ربنا لمنقلبون. وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين. صدق الله العظيم. پچھلی آیتوں میں اس مضمون کو اللہ پاک نے بیان فرمایا کہ لوگوں کے حد سے گزرنے کی وجہ سے ہم ان کو نصیحت کرنا چھوڑیں گے نہیں، بلکہ نصیحت کرتے رہیں گے، یعنی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کی تعلیم کرتے رہیں گے. اللہ کا نصیحت کرنا، ذکر کرنا، وہ اللہ کے نبی کے توسط سے ہی ہوگا. اس لیے ہم اپنے پیغمبر کو روک دیں گے نہیں کہ آپ کام کرنا روک دیجئے اس لیے کہ لوگ نہیں مان رہے، بلکہ ہماری سنت اور عادت یہی ہے کہ ہم مسلسل اس کا حکم دیتے ہیں اور یہ سلسلہ جاری رہتا ہے. پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہ مضمون کا رخ فرمایا اور یہ فرمایا کہ پچھلے لوگوں میں بھی جب بھی ہم نے نبی بھیجے ہیں تو لوگوں نے ان کی مخالفت ہی کی، مذاق اڑاتے رہے. اس لیے اگر آپ کی مخالفت ہو تو برا نہ مانیے، یہ ایک ٹرینڈ ہے، یہ ایک ہوتا آیا ہے، ایسا پریشان نہ ہو. نہ تو تھک کے چھوڑنا ہے اور نہ یہ مضمون نکلتا ہے کہ کچھ کوشش کرنے میں سمجھانے میں کمی کوتاہی رہ گئی، وہ بات بھی نہیں. کوشش میں، شفقت میں، سمجھانے میں آپ کی طرف سے کوئی کوتاہی نہیں ہوئی. اور پھر یہ ہے کہ ان لوگوں کی طرف سے جب یہ صورتحال ہو تو اس میں پریشان مت ہوئی، اس لیے کہ آپ سے چھوٹے درجے کے جو پیغمبر تھے انہوں نے صبر کیا، ان کے ساتھ یہ ہوا. آپ بڑے درجے کے ہیں لیکن جب انہوں نے چھوٹے درجے کے ہو کر صبر کیا، صبر کے معاملے میں تو آپ بڑے ہونے کی وجہ سے آپ کا اور کام زیادہ ہے. اب ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اللہ پاک، یہ اللہ کی مصلحت ہے. موقع ہوتے ہیں، امتحان کا موقع ہوتا ہے. جن لوگوں کو دعوت دی گئی ان کا امتحان دعوت کے ذریعے سے کہ وہ حق کو قبول کرتے ہیں نہیں کرتے. جو اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہیں ان کا امتحان آزمائشوں کے ذریعے سے، خلاف طبیعت باتوں کے ذریعے سے، واقعات کے ذریعے سے ہے کہ صبر اور تحمل کتنا ہے. جتنا زیادہ کریں گے اتنا بڑا امتحان ہے. شکر کتنا ہے، جتنا زیادہ کریں گے اتنا بڑا امتحان ہے. ہر بندے کے ساتھ اللہ پاک کا جو بھی معاملہ ہے وہ اس کے حساب سے فٹ ہے. تو آپ کو یہ بتایا گیا کہ اس سے پہلے بھی برابر یہی ہوتا رہا. اور قرآن پاک میں ان آیتوں کو رکھ دینے کا ایک مطلب اور بھی ہے. یہ تلاوت کرتے ہیں ہم لوگ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کلام اترا تھا، آپ کو یہ بات بتائی گئی تھی، پھر امت مسلمہ میں اس کو رکھا گیا، اس کی تلاوت کرتے ہیں. خاص مضمون اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہر وقت، ہر زمانے میں ایسا وقت آتا رہے گا کہ جب لوگوں کو حق کی طرف بلایا جائے گا تو وہ ان کے لیے مذاق کا موضوع ہوگا. کبھی جب موقع محل کے اعتبار سے ہوتا ہے، کبھی حالات کے اعتبار سے ہوتا ہے، کبھی ملک کے اعتبار سے ہوتا ہے، کبھی کسی اعتبار سے، کبھی ایسے اعتبار سے. حق جو ہے نا مذاق کا موضوع ہوتا ہے. اہل حق کو اس میں گھبرانا نہیں ہے، پریشان ہونا نہیں ہے. اچھا، یہ ہر وقت نہیں ہوتا، مگر ایسے حالات آتے رہتے ہیں. ہر وقت نہیں ہوتا کا مطلب یہ ہے کہ اب جیسے مثلا اللہ تبارک و تعالی نے پوری دنیا میں مسلمانوں کو غلبہ دیا تھا، عزت عطا فرمائی تھی، حکومت ان کی تھی، بادشاہت ان کی تھی، خلافت ان کی تھی، دن بدن اسلام پھیل رہا تھا، ہر قسم کے خزانے مسلمانوں کے قبضے میں تھے، فیکٹریاں مسلمانوں کے قبضے میں تھے، کمپنیاں مسلمانوں کے قبضے میں تھے، تجارت مسلمانوں کے قبضے میں تھی، غیر مسلم خراج دیتے تھے اپنے زندہ رہنے کے واسطے، ٹیکس ادا کرتے تھے کہ ہمیں زندہ رہنے دیجیے. تو اب ایسے موقع پر حق والوں کا تو مذاق نہیں اڑایا جا سکتا نا. ایک ویسا بھی وقت آتا ہے، وہ مذاق نہیں اڑایا جاتا بلکہ وہ بات کا وزن ہوتا ہے. اس وقت شرما رہا ہوتا ہے سامنے والا ہی، ہاں میں غلطی پہ ہوں. اس وقت وہ اگر مذاق اڑائے گا تو زبان سے اڑائے گا تو زبان کاٹ دیں گے، آنکھوں سے اٹھائے گا تو آنکھیں پھوڑ دیں گے. اس کی موقع کی بات ہوتی ہے. مگر حق و باطل کی کشمکش میں ایسا ہوتا ہے کہ باطل کی طرف رجحان غالب ہوتا ہے لوگوں کا، اس لیے پھر وہ موقع جلدی آ جاتا ہے. قرآن پاک میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ انسانوں کو جب سیدھا راستہ، صحیح راستہ دکھایا جاتا ہے تو لیتے نہیں وہ، جب غلط راستہ دکھایا جاتا ہے تو فوراً لے لیتے ہیں. یہ سبیل الرشد لا یتخذوه سبیلا، ہدایت والا راستہ دیکھیں گے تو لیں گے نہیں جلدی. وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، گمراہی والا راستہ دیکھیں گے تو فوراً لے لیں گے. حق و باطل کے اندر بھی ہے، اسلام و غیر اسلام میں، اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر بھی ہے یہ بات. کوئی ایک مسئلہ ہو، نو مفتی ایک فتویٰ دے رہے ہوں جو لوگوں کے موافق میں نہیں ہے، ایک مفتی ایسا فتویٰ دے دے جو لوگوں کے فیور میں ہو، سارے اس کو کوٹ کریں گے، وہ تو جائز بتا رہا. یہ نو کیا جھکماری کر رہے ہیں، انہوں نے پڑھا نہیں ہے کچھ. آج ہی ایک صاحب جمعہ میں پوچھ رہے تھے کہ صاحب یہ نمازوں میں جو ڈفرینسز ہیں، ہاتھ اٹھانے کا، اس کا، اس کا، پیراں چیرنے کا، نہیں چیرنے کا، یہ جو ہے نا اس میں کس کی بات ماننا ہو؟ اب بھائی تم علماء کرام کو دیکھو، یہ علماء قرآن و حدیث کے ماہرین ہیں، ایک نہیں، دو نہیں، دس نہیں، بیس نہیں، ہزار نہیں، لاکھ نہیں، دس لاکھ نہیں، ملینوں میں ہیں، زندہ ہیں کئی کئی لاکھ. تو آخر وہ کر رہے ہیں کام کو، تو کچھ بیس ہے تو کرتے نا، خاموں کہیں کرتے کیا. مگر یہ انسانی طبیعت ہے کچھ کہ وہ اگر اس کو ایسا مسئلہ بتایا جائے جو اس کی خواہش کے موافق ہو تو وہ بتانے والا مسئلے کی وجہ سے نہیں جاتا ہوگا، خواہش کی وجہ سے جاتا ہے. تقلید کے واجب ہونے کی اصل وجہ وہی ہے کہ اس میں خواہش نہ رہے آدمی کی، نہیں تو خواہش برابر آ کے ٹانگ اڑا دیتی ہے. سارے بول کے بولیں گے کہ صاحب وہ تین طلاق دے دینے سے تین طلاق ہو جاتی. وہ کسی جاہل نے بات چلا دی کہ تین طلاقیں تین نہیں ہوتی، ایک ہی ہوتی. ہر وقت روزانہ ایک کوشچن آتا ہے، تین طلاق ایک طلاق ہمارے پاس. جو میں ہم نے وہ فلاں امام سے سنا ہے، وہ امام نے کہا کہ وہ طلاق ایک ہی ہوتی ہے تین دینے کے بعد. ایک دیے تو ایک ہوتی، تین دیے تو تین ہوتے. تین ایک کوئی کئی کو ہوں گے بھائی؟ تین ڈالر ایک ڈالر ہے، تین ہزار ایک ہزار ہے، کیا تین ایک ہے؟ سمجھ میں نہیں آتا لوگوں کو یہ کامن سی بات. یعنی تین دیے تو ایک ہی ہوتی، کیوں ایک ہوتی بھائی؟ تین کیوں نہیں ہوتی پھر؟ وہ تین فائر کرے تو ایک ہی فائر ہوا، تین مرڈر کیے تو ایک ہی مرڈر ہوا، یہ کوئی بات ہوتی ہے؟ مگر ایک بات یہ ہے کہ چونکہ باطل کی طرف میلان انسان کا زیادہ ہے، ایک شاعر نے اپنے ایک مصرے میں ایک بات بڑی عجیب کہی ہے، وہ یوں کہتے ہیں کہ بشر میں ہے شر دو بٹے تین. بشر میں بے شین را ہے نا، تین لفظوں سے بنا ہوا ہے لفظ بشر، تو اس میں سے با نکال دیا تو کیا رہ گیا؟ شر رہ گیا. بشر میں ہے شر دو بٹے تین. تو غلبہ زیادہ ہوتا ہے ہوا کا، خواہشات کا. اور پھر یہ ہے کہ نفس جو ہے لذت کا عادی ہے، اور مذہب کا تعلق غیب سے ہے. جو باتیں حق کی ہوں گی اس کا فوری ریزلٹ آپ کو سامنے لڈو مٹھائی کی شکل میں ملے گا نہیں فوراً. آپ کو اعتماد کرنا ہے اللہ کی بات پہ، اللہ کے رسول کی بات پہ. مجھے ایمان والے کو اعتماد کرنا ہوتا ہے اللہ رسول کی بات پہ، یقین کرنا ہوتا ہے. اور باطل کی طرف جو جھکاؤ ہوتا ہے وہ فوری نقد مزے کی طرف ہوتا ہے. کوئی ضرورت, کوئی مصلحت, کوئی غرض وابستہ ہوتی ہے جس سے اس کا کوئی کام بن رہا ہوتا ہے, اٹک رہا ہوتا ہے. اس کی وجہ سے کیا ہے, جیسے حق پھیلتا ہے مگر دھیرے دھیرے بہت جلدی پھر باطل پھر اوپر آتا ہے, پھر حق پھیلتا ہے پھر جلدی جلدی باطل پھر اوپر آتا ہے. اس لیے جب باطل بہت ہو جاتا ہے پھر تو جب اہل حق کی کوئی بات ہوتی ہے تو وہ لوگوں کا مذاق کا موضوع ہو جاتی ہے. یہ ہوتی ہے بات. اس لیے فرمایا کہ کسی بھی نبی کے پاس جب بھی ہم نے کسی کو نبی بنا کے کسی قوم کے پاس میں بھیجا ہے وہ مذاق اڑاتے رہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی, اور قیامت تک آنے والے آپ کے نائبین کو, آپ کا کام کرنے والوں کو, آپ کے وارثین کو, آپ کی خدمت انجام دینے والوں کو, آپ کی غلامی کرنے والوں کو ایک سبق ہے. حق دلیل کی روشنی میں پتا چل گیا کہ یہ صحیح ہے, پھر اس کے بعد میں آپ اس کے رسپانس کے انتظار میں نہیں رہنا کہ مجھے اس پر آنر ملے, عزت ملے. ٹھیک ہے, عزت کرے اس کی سعادت کی بات ہے, نہ کرے اس کی محرومی کی بات ہے. چونکہ عزت وہ کسی شخص کی نہیں ہوتی, وہ تو اللہ رسول کی ہوتی ہے, ان کی بات کی ہوتی ہے. یہ سبق دیا گیا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بات فرما رہے ہیں, وہ یہ فرما رہے ہیں کہ فاہلکنا اشد منہم بطشا. وہ یہ نہیں ہوا کہ ہم نے دوسروں کو چھوڑ ہی دیا بالکل, مخالفت کرنے والوں کو نہیں, ان کو تو ہم نے برباد کر دیا, ہلاک کر دیا ہم نے. اور وہ ایسے تھے کہ وہ ان سے زیادہ مضبوط تھے. قریش مکہ مخاطب ہیں, قریش مکہ کی طرف اشارہ کر کے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں کہ یہ جو ہے نا, یہ کچھ بھی نہیں ان کے سامنے جو تھے جن کو ہم نے مارا تھا. بھئی ایک بڑے پہلوان کو, دنیا بھر کے ریسلر کو کوئی آدمی پٹک دے اٹھا کے اور اس پہ چھا جائے اور اس پر غالب ہو جائے, پھر اس کے بعد میں محلے کا ایک چھوٹا سا نکڑ پہ کوئی جوان مل جائے, تو اس کے سامنے کیا چیز ہے وہ. فاہلکنا اشد منہم بطشا, اس سے زیادہ مضبوط جو تھے, ہر اعتبار سے مضبوط تھے, ان کو ہم نے برباد کر دیا. اور یہ بھی ایک سنت کی طرف اشارہ ہے. وہ سنت کی طرف اشارہ یہ ہے کہ ہمیشہ ہر وقت پوری ڈھیلی رہیں گی ایسا نہیں ہے, بات ایسی بات نہیں ہے, پکڑ آئے گی برابر. اس لیے یہ یقین رکھنا ضروری ہے کہ جہاں پر دین نہیں ہے بلکہ بے دینی ہے, اللہ کی فرما برداری نہیں ہے بلکہ نافرمانی ہے, عادل نہیں ہے بلکہ ظلم ہے, وہاں عذاب نہیں آئے گا اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے, اس کا خیال بھی نہیں کر سکتے. آئے گا برابر, پکڑ ہوگی, کب ہوگی وہ ہمیں نہیں معلوم ہے, مگر چھوڑا جائے گا. سمجھتے کسی کو نہیں چھوڑا گیا اس سے پہلے, تو یہاں کسی کو چھوڑا جائے گا بھائی. کوئی ہوگا ترمخا اپنی جگہ پہ, کیسے سے کیسے پاور انہوں نے قائم حاصل کر لی ہو, کتنی تعداد ان کی ہو گئی ہو, کیسی ٹیکنالوجی آ گئی ہو, کیسا علم آ گیا ہو, کیسا فن آ گیا ہو, کیسے کیسے سورسز اپنے انہوں نے بنا لی, کچھ نہیں ہوتا. ان کا ایک فیصلہ جھاڑو کی طرح سے, مکڑی کے جالے کو جھاڑو سے جھاڑ دیا جاتا ایسا جھاڑتا ہے. ایک ہلکا سا اشارہ کسی مخلوق کو, قوم عاد و ثمود کو تباہ و برباد کیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے, حضور نے دو انگلیاں جمع کی اپنی, شہادت کی انگلی اور انگوٹھے کو, فرمایا اتنی ہوا چھوڑی تھی اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے اوپر, پوری قوم برباد ہو گئی. اور ساٹھ ساٹھ ہاتھ کے تھے, ایسی جین تھی, ایسے انسان تھے وہ, صرف اتنی سی آواز. ان کے پاس تو خزانے کے خزانے ہیں اس کے بنائے ہوئے, ایک چھوٹا سا چھکا اس کے اعتبار سے تشبیہ اگر دی جائے تو اتنی بھی ہوا نہیں ہوتی ہو, اس کا تو ایک ذرہ ہی بنے گا. دیکھو کیسی بستیوں کو جو ہے نا, ڈھائی ڈھائی منٹ میں, تین تین منٹ میں کیسا واش آؤٹ کر رہا ہے, ایک ایک منٹ میں ختم. ایسا ٹورنیڈو, ایسا آری کا یوں گیا وہ. ابھی ایک صاحب ایک آدمی کا انٹرویو سنا رہے تھے, اس نے کہا کہ تین منٹ پہلے میں سب کچھ تھا, تین منٹ کے بعد اب کچھ نہیں ہوں. کل کا قصہ ہے الباما کا, وہ اپنے انٹرویو میں کہہ رہا کہ میں تین منٹ پہلے, میری کمپنی ہے, میرا سامان ہے, میرا ٹرالر ہے, میری گاڑیاں ہیں, میرا یہ سب ہے, اور تین منٹ کے بعد میں کچھ نہیں ہوں. فقیر, ایسی طاقت والا ہے مولا, ایسی قدرت والا ہے, کہاں جائے گا بندہ. اس لیے ورنہ فاہلکنا اشد منہم بطشا, جو ان سے بہت مضبوط تھے ان کو ہم نے تباہ کر دیا ہے. ومضى مثل الاولین, اور پچھلوں کے ساتھ میں ہماری جو بات ہے وہ گزری ہوئی ہے, تو سب کو پتا ہے ہم کیا کرتے ہیں. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ توحید کے مضامین بیان فرما رہے ہیں, اور توحید کے مضمون ایک تو ایمان اختیار کرنے کے لیے ہوتا ہے, دوسرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کے لیے ہوتا ہے. تو جس میں ایمان اختیار کرنے والا مضمون ہوتا ہے اس میں تو ہم کو اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ نے یہ دولت پہلے سے عطا فرما دی. لیکن ایمان لانے کے بعد میں جو بندگی والا مسئلہ ہوتا ہے کہ جب تم توحید کو مانتے ہو تو پھر اس کی عبادت کرو, اللہ کو مانتے ہو تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب مانا جاتا ہے تو ان کی سب چیزوں کے ساتھ مانا جاتا ہے, تو جو ان کے حق ہیں اس کا وہ مطالبہ کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پورا حق ہے کہ وہ اپنے بندوں سے کوئی ڈیمانڈ کرے کہ تمہیں یہ کرنا پڑے گا, وہ خالق ہے وہ مالک ہے. تو اس لیے نمازوں کی پابندی وہ آٹومیٹکلی آ جائے گی, روزے کی پابندی وہ آ جائے گی, زکوٰۃ کی آ جائے گی, حج کی آ جائے گی, یہ تو عبادات ہو گئے, معاملات کی آ جائے گی, صحیح بزنس کرنے کی, غلط بزنس سے اپنے آپ کو بچانے کی, صحیح کمانے کی, صحیح خرچ کرنے کی, صحیح کھانے کی, صحیح پینے کی, جو ان کی طرف سے پابندی ہے وہ لینا ہی پڑے گا بندے کو. پھر اس کے بعد معاشرت کی بھی آ جائے گی, رہن سہن طرز زندگی کہ اللہ کے محبوب بندوں کے ساتھ میں مشابہت ہے زندگی کی یا اللہ کے دشمنوں کے ساتھ میں مشابہت ہے زندگی کے طرز کی, اسٹائل, لائف اسٹائل جو ہے وہ کس طریقے کا ہے. پھر اخلاق میں بھی ساری چیزوں میں بندگی آ جاتی ہے. تو جو توحید کا مضمون ہے, ایک تو کہ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو, اللہ ہی کو لائق عبادت سمجھو. دوسرا مضمون یہ ہے کہ جب اللہ لائق عبادت ہے تو پھر کرو, وہ ان کا حق ہے. جب مان لیا آپ نے ان کی قدرت کو, مان لیا, تسلیم کر لیا, عظمت کو پہچان گئے, تو پھر یہ ہے کہ اب وہ اللہ اپنا حق مانگتے ہیں کہ بھئی بندگی کرو, میری اطاعت کرو, میری میرے رسول کی پیروی کرو, من مانی چھوڑو. وہ پہلو ہماری طرف متوجہ زیادہ ہوتا ہے, اسلام لانے کا پہلو ان کی طرح متوجہ ہوتا ہے جو اسلام نہیں لائے, بندگی کرنے کا اور اطاعت کرنے کا پہلو ان لوگوں کی طرح متوجہ ہوتا ہے جو بندگی میں کامل نہیں ہے, ناقص ہیں. اس لیے درس قرآن کا اصل پہلو اصلاح ہے, وہ یہ کہ اپنے جس نقص کی طرف نشاندہی ہو, ہمارا جو کمزور پہلو ہمارے سامنے آتا جائے, اس میں آدمی قرآن پاک سے اتنا تو استفادہ کرے, اتنا تو نور لے کہ نہیں بھائی اس کو چینج کرنا ہے, اس میں تبدیلی لانی ہے. کیسی لانی ہے, کیا کرنا پڑے گا اس کے لیے, وہ ایک کام ہے سوچنے کا, دماغ بھی لگانا پڑے گا, مجاہدہ بھی کرنا پڑے گا, مشورے بھی کرنے پڑیں گے, سوچنا بھی پڑے گا, تھوڑا وقت بھی لگ سکتا ہے. ایسا نہیں ہوتا بعض مرتبہ کے بعد آپ نے ایک بات سن لیا اور دوسرے منٹ سے, ایسے بھی اللہ کے بندے ہوتے ہیں کہ اتنے حوصلے والے ہوتے ہیں کہ ایک دم چینج ہوتے ہیں, مگر ہر انسان ایسا نہیں ہوتا, اس کو ٹائم لگ جاتا ہے, تھوڑا سا وقت لگ جاتا ہے, کچھ تدبیریں بھی کرنی پڑتی ہیں ساتھ ساتھ میں. ایک واقعہ یاد آ گیا, حضرت گنگوئی رحمتہ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا, اس نے کہا مجھے توبہ کرا دو. حضرت نے توبہ کرا دی, یعنی بیعت کرتے تھے توبہ کراتے تھے, توبہ کرا دی. تو کہنے لگے مولوی جی یہ بتاؤ, گاؤں کا تھا, کہ مجھے کیا کیا کرنا پڑے گا. تو انہوں نے کہا کہ بھائی نماز پڑھ, یہ کر, وہ کر, بات سن لیا اس نے. اس نے کہا ایک بات تو آپ نے کہی نہیں, گاؤں والے تو ذرا ایسے ہی ہوتے ہیں اپنے حساب کے. کہنے لگے کیا؟ کہنے لگے آپ نے افیون کو تو منع کیا ہی نہیں, تو میں تو افیون لیتا ہوں. میں نے کہا, انہوں نے کہا مجھے کیا پتا تو افیون کھاتا ہے, اگر مجھے پتا ہوتا تو میں تجھے بولتا کچھ. تو کہنے لگے بولو اس کے بارے میں بھی. کہنے لگے بھائی وہ تو عادت کی چیز ہوتی ہے. کہنے لگے عادت کی چیز ہے, چھوڑ نہیں سکتا, ہمیں کھانا نہ ملے لیکن وہ ملنا چاہیے. تو حضرت اس وقت نابینا ہو گئے تھے, گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں میں وہ آ گیا تھا, کیا بولتے ہیں اس کو, پتھری جو آ جاتی ہے, موتیا, موتیا آ گیا تھا. آپریشن نہیں کروایا تھا انہوں نے, آپریشن انہوں نے نہیں کروایا تھا, وہ بھی بڑے بزرگوں کی بات الگ ہوتی ہے. انہوں نے یہ فرمایا, جب لوگوں نے آپریشن کی بات کی تو فرمایا کہ بھائی ایک اچھا میرے لیے موقع آیا ہوا ہے, میں اس کو مس کرنا نہیں چاہتا. لوگوں نے کہا اس میں کون سا موقع آیا ہے؟ کہنے لگے حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس آدمی کی دونوں آنکھوں کی بینائی میں لے لوں اور وہ صبر کر لے تو جنت سے کم اس کا بدلہ نہیں. ایک حدیث شریف ہے, جنت برابر دے دوں گا اس کو. تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی اب یہ آپریشن کرا کے پھر کہاں آنکھیں کھولوں اپنی, جب انہوں نے بند کر دیا تو بند ہی رہن دو, جنت مل جائے گی اس میں. ایسے لوگ تھے, وہ سوچنے کا انداز دوسرا تھا ان کا. تو انہوں نے آپریشن نہیں کروایا تھا. تو انہوں نے کہا کہ حضرت اچھا تیرا ہاتھ لا, تو روزانہ کتنی افیون کھاتا ہے؟ اس نے بتایا, نکال کے یہ اتنی کھاتا ہوں مولوی جی. انہوں نے اس میں سے توڑ کے تھوڑا سا تھوڑا تھوڑا سا تھوڑا کہا کہ اچھا اتنی کم کر دے ایک دن میں, تھوڑے دو چار روز میں پھر اتنی اور کم کر دے, دو چار روز میں پھر اتنی اور کم کر دے, دھیرے دھیرے ختم کر دینا. تو کہنے لگے مولوی جی پوری ختم کرنی ہے؟ کہنے لگے ہاں. تو پھر یہ تھوڑی تھوڑی کیوں بتا رہے ہیں؟ کہ بھائی عادت ہے, قابو میں نہیں آئے گا مسئلہ. کہنے لگے مولوی جی عجیب آدمی ہو, بھائی چھوڑنا ہے تو چھوڑنا ہے, قصہ ختم. آج سے پھر نہیں کھاؤں گا میں, توبہ کر لی تمہارے ہاتھ پہ, بس اب نہیں کھاؤں گا کل سے. کہنے لگے بھائی تیری یہ ہمت ہے تو بہت اچھی بات ہے, کون نہیں چاہے گا ایسا. تو ایسا تو ہوتا ہے بعض مرتبہ، لیکن سب کے ساتھ نہیں ہوتا. میرے آپ کے ساتھ ایسا ہونا بہت مشکل ہے، ہم لوگ اتنے عالی حوصلے کے لوگ نہیں ہوتے. ہمیں کرنا کیا پڑتا ہے کہ ہماری کمزوری کا پہلے اقرار کرنا پڑتا ہے کہ ہاں یہ ہم سے غلطی ہو رہی ہے. ہم کرتے کیا ہیں اس میں، ایک ہمارا پڑا یہ ہوتا ہے کہ ہم وہ غلطی آسانی سے مانتے نہیں، اس میں توجیہ کرتے ہیں. اگر شک ہے، ڈاؤٹ ہے تو مذاکرہ کر لیں، پوچھ لیں آکے کہ مجھے اس معاملے میں شک ہو گیا کہ میں غلطی پہ نہیں ہوں اس معاملے میں. بولے میں کرام تفصیل سے آپ کو سمجھا دیں گے کہ نہیں واقعی اس میں غلطی ہے یہ. پھر اس کے بعد آدمی اقرار کر لے کہ ہاں مجھ سے غلطی ہو رہی ہے، غلط ہے، رانگ ہے. پھر اس کے بعد میں یہ سوچے کہ یہ کیا، یہ غلطی کی اصلاح کیسے ہوگی، کیونکہ اصلاح جو ہے وہ تدبیریں چاہتی ہے، تھوڑا سا مجاہدے چاہتی ہے، تدبیریں چاہتی ہے. شیخ جو ہوتا ہے وہ کام کو آسان کرنے کی تدابیر بتاتا ہے، کرنا تو خود ہی پڑتا ہے بندے کو، لیکن اس کو آسان کرنے والی تدابیر، ایسا کر لو، ایسا کر لو، ایسا وہ لے کے چلتا ہے. اس کے ذریعے سے پھر آدمی چینج ہوتا ہے، تبدیلی آ جاتی ہے اس کی زندگی کے اندر. یہ طریقہ ہے قرآن پاک سے استفادے کے طریقے میں. یہ بات ہے کہ سننے والا نیت کرے ہر اس بات کی جو اللہ پاک کی اللہ رب العزت کی طرف سے اللہ کے علم کے ذریعے سے بتائی جا رہی ہے کہ یہ حق ہے، اس کو لینا ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اب ایک بات توحید کے مضامین سے متعلق بیان فرما رہے ہیں. فرماتے ہیں وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ. اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کس نے آسمانوں کو پیدا کیا ہے اور زمین کو پیدا کیا ہے، ان مشرکین سے جو آپ کی رسالت کو نہیں مان رہے ہیں، اللہ کی وحدانیت کو نہیں مان رہے ہیں، اسلام قبول نہیں کر رہے ہیں، اگر آپ ان سے یہ پوچھیں کہ اچھا بھائی آسمانوں کو کس نے پیدا کیا ہے، زمین کس نے پیدا کی ہے، تو وہ ضرور بھی ضرور یہ کہیں گے کہ ان کو پیدا کیا ہے اس ذات نے جو غالب ہے، جو علم والی ہے، العزیز العلیم، اللہ رب العزت، اسی نے پیدا کیا ہے. انسان کی عادت یہ ہوتی ہے کہ جس چیز پر قابو نہیں ہوتا نا، آسانی سے اس کو چھوڑ دیتا ہے. ظاہر ہے کہ آسمان کے اوپر کس کا کنٹرول ہے، کس کا قابو ہے، ٹھیک ہے بھائی، پوری کی پوری زمین پہ کس کا کنٹرول ہے، ایک ساتھ مجموعے پہ ہیں، ٹھیک ہے بھائی. تو وہ یوں کہیں گے کہ خلقہن العزیز العلیم، جس نے جو عزیز اور علیم ہے اس نے پیدا کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان کے بارے میں سوال کرنے کا اور ان کے اس جواب کو خود ہی ذکر کرنے کا مطلب علماء نے یہ بتایا کہ وہ اپنے دعوے میں خود ہی آ گئے، لو اپنے دام میں صیاد آ گیا بولتے ہیں، وہ اپنی بات میں خود ہی شکار کھا گئے کہ ہاں بھائی پھر اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہونی چاہیے، جو پیدا کرنے والا ہے اس کی کرنا ہے، تو وہی پیدا کرنے والا ہے، تو پھر کیوں دوسروں کو شریک کیا ہوا ہے بھائی. ایک چیز کو مانتے تھے، اللہ کو مانتے تھے مشرکین مکہ، اور اللہ کو اس کی صفات کے ساتھ مانتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے برابر کسی کو نہیں مانتے تھے، یہ چیزیں تھیں ان کے پاس، اس کے باوجود مشرک تھے وہ. وہ چیز اصل میں وہی جاننے کی ہے کہ کس وجہ سے وہ اللہ کے یہاں مشرک تھے، جبکہ اللہ کو مانتے تھے، اللہ کی صفات کو مانتے تھے. یوں کہہ رہے کہ خلقہن العزیز العلیم، ان کو تو عزیز العلیم نے پیدا کیا ہے. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ مزید ان کی صفات، اپنی صفات بیان فرما رہے ہیں کہ اتنا ہی نہیں، تم غور کرو، پھر ہماری نعمتوں کو سوچو ذرا کہ ہم نے تمہارے ساتھ کیا 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 ہوا ہے، اور کیسی ہماری قدرت ہے، کیسے ہمارا علم ہے، کیسے ہماری حکمت ہے، کیسے ہماری رزاقیت ہے، کیسے ہماری ربوبیت ہے. فرمایا الذی جعل لکم الارض مہدا، جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا ہے، یعنی مثل فرش کے بنایا ہے، تمہارے لیے زمین بالکل بچھونے کی طرح ہے. کبھی بھی ہمارے ذہن میں بھی نہیں آتا کہ ہم یہ سوچیں کہ دیکھو اللہ پاک نے زمین ہمارے لیے کیسی بنائی ہے کہ اس پہ ہم ٹھہر سکتے ہیں، رہ سکتے ہیں، گھر بنا سکتے ہیں. بالکل یعنی اس کا انداز کچھ اس طریقے کا ہے کہ اگر آدمی کو کچھ میسر نہ ہو تو بھی آرام بھی کر لیتا ہے وہ، پھر اپنا مکان بنا لیتا ہے، پھر رہتا ہے، وہ ٹھکانہ بناتا ہے، مردے اس میں ہی رہتے ہیں، زندے اس میں ہی رہتے ہیں. زمین کو اللہ پاک نے کچھ ایسا بنایا ہے، تو ایسا بنانا، ایک ایسی چیز کو بنا کے انسان کے لیے رکھنا، یہ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ زمین کو ہم نے فرش بنایا ہے. وجعل لکم فیہا سبلا، اور پھر اللہ نے تمہارے لیے اس میں راستے بنائے، ایک شہر سے دوسرے شہر کو، ایک اقلیم سے دوسرے اقلیم کو، ایک دولہ سے دوسرے دولہ کو، ایک ملک سے دوسرے ملک کو، ایک جگہ سے دوسری جگہ کو، ایک ہی شہر کے اندر جانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو ایسا بنایا کہ اس میں یہ راستے بن سکتے ہیں. چاہے تو وہ ایسا بناتے کہ اس میں راستہ ہی نہ بنتا، آپ کو نقشہ ہی نہیں نکال سکتے اس پہ، نقشہ ہی نہیں اتار سکتے اس پہ، راستہ ہی نہیں، یہ بھی تو ہو سکتا تھا. اس نے تمہارے لیے راستے بنائے، تمہارے آنے جانے کو آسان فرمایا، نقل و حمل کو آسان فرمایا، نعمتیں دنیا میں جو پھیلی ہوئی ہیں ان کو دوسری جگہ سے منگانے کو آسان فرمایا، یہاں کی نعمتوں کو دوسری جگہ پہنچانے کو آسان فرمایا، خود تمہارے جانے آنے کو آسان فرمایا. وجعل لکم فیہا سبلا لعلکم تہتدون، تاکہ تم راستہ پا سکو. اللہ نے زمین کو ایسا ہی ڈیزائن کیا، ایسا بنایا ہے. یہ نادانستہ طور پر ہوگی سو چیز نہیں ہوتی، اتفاقی طور پر ہوگی سو چیز نہیں ہے، بنایا گیا ہے. والذی نزل من السماء ماء بقدر، اور پھر اللہ وہ ہے جس نے اتارا آسمان سے پانی ایک اندازے کے مطابق. اندازے کی قدر کی تفسیر میں یہ لکھا ہے مفسرین نے کہ نہ اتنا زیادہ ہو کہ سارے ڈوب جائیں، لیکن بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ طوفان نوح میں پانی بہت برسا دیا تھا، کھول ہی دیا تھا، اس کو مقرر نہیں کیا تھا کہ کتنا اترنا ہے، بس یہ کہا کہ یا سما، آسمان سے کہا کہ تو برسنا شروع ہو جا، اور زمین سے کہا کہ تو بھی ابلنا شروع ہو جا، حتیٰ کہ تنور میں سے پانی تک ابلنے لگا، چولہوں میں سے پانی ابلنے لگا، وفارت تنور. ظاہر ہے کہ اتنا پانی اگر بچا تو وہ نعمت نہیں ہوگی، وہ تو عذاب بن جائے گا. اور نہ اتنا کم کہ جو ضروری غلے ہیں لوگوں کے کھانے پینے کی چیزیں ہیں وہ برآمد نہ ہو سکیں، پینے کو پانی برابر نہ مل سکے. والذی نزل من السماء ماء بقدر، اور اللہ وہ ہے جس نے اتارا آسمان سے پانی ایک اندازے کے ساتھ. آسمان سے مراد اوپر سے، آسمان میں سے پانی نہیں آتا، پانی تو بادل سے آتا ہے، مگر بادل ہے آسمان کی طرف، تو اس وجہ سے آسمان سے بول دیتے ہیں. فانشرنا بہ بلدۃ میتا، پھر اس کے ذریعے سے ایک مردہ شہر کو، ایک مردہ زمین کو ہم زندہ کر دیتے ہیں، اس کو اٹھا دیتے ہیں. ایک ایسی زمین، ایک ایسی جگہ جو بالکل چٹیل تھی، قاع تھی، کچھ بھی اس کے اوپر رویدگی نہیں تھی، بالیدگی نہیں تھی، پھول نہیں تھے، پھل نہیں تھے، درخت نہیں تھے، وہ بس اچانک بارش ہوتی ہے پھر اس میں سے سب ایک زندگی پیدا ہو جاتی ہے. یہ کتنا بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے، انعام ہے. اب ہمارے زندہ انسانوں کے زندہ رہنے کے واسطے یہ سیٹ اپ ہر سال برابر کنٹینیو چلتے ہی رہتا ہے، وہ ان کی طرف سے ہے پورا کا پورا. وہ انسان اپنے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کرتا رہتا ہے، اس میں ضرور محنت کرتا ہے، اور وہ اللہ ہی کے دیے ہوئے دماغ سے محنت کرتا ہے، اللہ ہی کے دیے ہوئے ہاتھ پیر سے محنت کرتا ہے، اور اللہ کی دی ہوئی چیز میں ہی محنت کرتا ہے. انسان محنت تو کرتا ہے لیکن کس میں کر رہا ہے؟ وہ اللہ کی دی ہوئی چیزوں میں ہی کر رہا ہے، اور اللہ کی دی ہوئی چیزوں سے ہی کر رہا ہے. تو جو اس میں انسان کی محنت لگی ہوئی ہو وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرح منسوب ہوتی ہے چیز، اور جو بغیر اس کے ہے تو یہ پورا تمہارا جو زندہ رہنے کا نظام ہے اللہ رب العزت یہ فرما رہے کہ یہ ہم نے کیا ہوا ہے. پھر اس کے بعد ایک بات فرمائی، کذالک تخرجون، یہ بات یاد رکھ لو کہ جیسے مردہ زمین کو بارش نازل کر کے ہم ایک دم زندہ کر دیتے ہیں، ایسے تمہیں بھی اٹھایا جائے گا، تم مر جاؤ گے تمہیں زندہ کیا جائے گا. امام راضی نے اس بات پر بحث فرمائی ہے کہ یہاں کذالکہ سے تشبیہ کس میں ہے، اسی طرح سے کیا مراد ہے. ایک بات یہ فرما رہے ہیں کہ اسی طرح سے مراد یہ ہے کہ جیسے زمین مردہ ہوئی پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے زندہ کیا، تو باس بادل موت کے عقیدے کو سمجھایا جا رہا کہ مرنے کے بعد تم سب کو زندہ کیا جائے گا، اور تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو ہر سال کی زمین مردہ ہوتی ہے پھر زندہ ہوتی ہے. ایک تشبیہ یہ ہے. دوسری تشبیہ یہ بتاتے ہیں امام صاحب کہ یہ تشبیہ ہے کیفیت احیاء میں، کہ جیسے آسمان سے بارش برسانے کے بعد زمین کے اندر سے رویدگی ہم نکالتے ہیں، ایسے ہی تم اٹھائے جاؤ گے. یعنی تم کو اٹھائے جانے کا مضمون تو بہت مرتبہ سمجھایا گیا کہ تمہیں زندہ کیا جائے گا، زندہ کیا جائے گا، لیکن کیسے زندہ کیا جائے گا یہ نہیں بتایا گیا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانوں کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ زندہ کرنا چاہیں گے تو ایک بارش فرمائیں گے، اور حدیث شریف کا ایک مفہوم یہ آتا ہے کہ وہ بارش مادہ منویہ کی طرح کی ہوگی. انسان کے جسم سے جو مادہ خارج ہوتا ہے، مادہ منویہ جس سے تولیدی نظام اللہ نے قائم کیا ہوا ہے، اس طرح کی بارش زمین پر ہوگی، اس سے یہ سارے انسان زندہ ہو جائیں گے. کذالکہ کی تشبیہ اس میں ہے فرما رہے ہیں، جیسے آسمان سے پانی اترا اور اس پانی کے اترنے کی وجہ سے ہم نے مردہ زمین کو زندہ کیا، ایسے تمہاری زندگی کا پانی جس سے وابستہ ہے اس کو ہم نازل کریں گے، اور اس طریقے سے تم لوگ اٹھ جاؤ گے. اور فتوحات مکیہ میں شیخ ابن عربی رحمتہ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ لوگ اسی طریقے سے زمین سے نکل آئیں گے جیسے کہ پودے نکل آتے ہیں، اور درختوں ہی کی طرح کھڑے رہیں گے، ایک ہزار سال کے بعد میں اپنی جگہ چھوڑیں گے. ایک ہزار سال تک تو کھڑے ہی رہیں گے، کھڑے جیسے درخت لگے ہوئے ہیں، اگے ہوئے ہیں، ایسے لوگ زمین سے اٹھ کے ہو جائیں گے. پھر اس کے بعد میں ان کو جو ہے نا موونگ ان کو دی جائے گی ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کی. واللہ عالم بحقیقت الحال, چونکہ میدان حشر کی جو تفصیلات ہیں بڑی عجیب ہیں, بہت مفصل ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کر کے حضرت محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تفصیل نقل فرمائی ہے, اور حضرت علی سے بھی نقل کی ہے. تو غرض یہ فرمایا کہ کذالک تخرجون, دونوں صورتوں میں سے ایک تو مردوں کو زندہ کرنے کا مضمون, کہ بہرحال یہ ہے کہ یہ جو عقیدہ دیا جاتا ہے کہ دیکھو تم اپنی اسی زندگی کو سب کچھ نہ سمجھو, بلکہ مرنے کے بعد کی زندگی جو اصلی زندگی ہے حقیقی, اس کا دھیان کرو کہ وہاں تمہیں اٹھایا جائے گا, اور وہاں جو کامیاب ہوا وہ کامیاب ہے, وہاں جو ناکام ہوا وہ ناکام ہے. اس دنیا کی زندگی میں کامیابی ناکامی کو اپنے معیار میں سمجھ لو, یہاں تھوڑا سا اچھی لائف ہو گئی تو کامیاب ہو گئی, یہاں پریشانیاں رہیں تو ناکام ہو گئی, یہ کچھ بھی نہیں ہے, وقت گزارنے کے واسطے تھوڑا سا ٹائم ہے, تم کو اٹھایا جائے گا. پھر یہ بھی بتا دیا کہ جیسے ہم آسمان سے پانی نازل کر کے زمین کو زندہ کرتے ہیں, ایسے ہی تم کو بھی زندہ کر دیں گے. تو سمجھنا اور آسان ہو گیا کہ اچھا جیسے سب روزہ ہر سال یہ سسٹم ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں, اب اگر خود ہمارے اوپر اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپلائی کر رہے تو اس میں کیا مشکل کام ہے, کچھ بھی مشکل نہیں. بعض چیزیں دنیا میں بھی ایسی ہیں. میں ایک مرتبہ ایک کتاب دیکھ رہا تھا, اس کی حکمت کی کیا بولتے اس کو یونانی طریقے ہوتے ہیں, جو جڑی بوٹیوں کا عمل جس میں ہوتا ہے, اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ اگر آپ مینڈک کو مرنے مینڈک جو ہے تھا مینڈک دفدا مینڈک وہ مرنے کے بعد اگر آپ اس کو سکھا, وہ سوکھ جاتا رہا ادھر ادھر پڑے رہتا مرن, اس کو کوٹ لیا اور اس کے بعد میں جو ہے نا اس کا ادھر ادھر برادہ پھیلا دیں سب, جب بارش ہوگی نا تو جہاں جہاں آپ نے پھیلایا وہاں سے سارے مینڈک نکلیں گے. وہ جو چیز ہے اسی وجہ سے بارش ہوئی ہے وہاں مینڈک بن گیا, وہ میٹیریل سے جو وہاں پھیلا ہوا ہے. واللہ عالم کتنا صحیح ہے, کبھی تجربہ تو نہیں کیا لیکن لکھا ہوا تھا کتاب میں اس طرح سے. غرض یہ کہ یہ کوئی مشکل نہیں ہے کہ جو انسان پوری دنیا کے اندر مر گئے ہیں, کوئی بارش ایسی نازل فرمائے اس کے اندر انسانی حیات کا سسٹم ہو اور سارے کے سارے انسان آہستہ آہستہ پیدا ہونا شروع ہو جائے درختوں کے اندر اور اپنے اپنے میٹیریل کو جمع کرنا شروع کر دیں. پوری دنیا میں جہاں بھی پھیلا ہوا ہوگا اس کا جسم, اس کے اجزاء جو دنیا میں تھے وہ سارے آگے سمٹنا شروع ہو جائیں. والذی خلق الازواج کلھا, پھر فرمایا کہ اللہ وہ ہے, ایک تو یہ کہ وہ آسمان و زمین کا خالق ہے, وہ تو انہوں نے کہا, مطلب یہ کہ وہ سب مانتے ہی ہیں. پھر اللہ نے خود بتایا کہ دیکھو زمین پہ غور کرو, پھر فرمایا کہ راستوں پہ غور کرو, پھر فرمایا کہ آسمان کے پانی پہ غور کرو, زمین کی زندگی پہ غور کرو, پھر خود اپنے زندہ ہونے پہ غور کرو. پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اور اللہ وہ ہے جس نے سارے جوڑے بنائے ہیں, ازواج متقابل چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہیں. اللہ کی ذات ایک ایسی ہے جس کے مقابلے میں کوئی نہیں ہے, اس کے علاوہ کائنات میں جتنی چیزیں ہوتی ہیں ان کے مقابلے میں کوئی نہ کوئی ہوتا ہے. رات کے مقابلے میں دن, آسمان کے مقابلے میں زمین, سردی کے مقابلے میں گرمی, اجالے کے مقابلے میں اندھیرا, سمجھ آ رہا نا, تری کے مقابلے میں خشکی کے مقابلے میں سمندر, کوئی چیز دنیا میں آپ کو مرد کے مقابلے میں عورت, مذکر کے مقابلے میں مونس, میل کے مقابلے میں فیمیل, کوئی چیز آپ کو ایسی نہیں ملے گی جو متقابل نہیں ہے. اللہ ہی فرد ہے, اور یہ اپنی توحید کو سمجھانے کے لیے اللہ پاک نے شاید ایسا رکھا ہے. واللہ عالم اللہ تعالیٰ کی اور کیا کیا اس میں حکمتیں ہیں. فرمایا کہ ایسا زوج بنایا ہے تم کو ہم نے, والذی خلق الازواج, جس نے ازواج پیدا کیے, جوڑے بنائے ہیں, انسانوں کے ہی جوڑے نہیں, انسانوں کے بھی جوڑے بنائے, پرندوں کے بھی جوڑے بنائے, درندوں کے بھی جوڑے بنائے, حیوانات کے بھی بنائے, نباتات کے بھی. اب تک تو نباتات کے بارے میں پتہ نہیں تھا لوگوں کو, نباتات کے بھی جوڑے بنائے, پھولوں کے جوڑے بنے ہوئے ہیں, سب چیزوں کے جوڑے ہی جوڑے ہیں. یہاں سے خلق الازواج, بغیر زوج کے جو چیز جو ہے ذات, وہ اللہ رب العزت کی ذات, اس کا کوئی جوڑ نہیں ہوتا. اور اس کو نعمت کی جگہ پر ذکر فرمایا, جوڑا جو ہے نا وہ نعمت ہے. اب جوڑے میں اپنا جوڑا اسپیشل جو ہے وہ خاص نعمت ہے, جوڑے کی قدر خود کرنی پڑتی ہے, اس کو نعمت سمجھنا ہوتا ہے. مطلب میاں کو بیوی اور بیوی کو میاں, دلہا دلہن, میاں بیوی, یہ آپس میں جوڑا ہے. اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ موقع امتنان میں ذکر کر رہے ہیں, احسان کی جگہ پر ذکر کر رہے ہیں, نعمت کی جگہ پر ذکر کر رہے ہیں, اور اس میں نعمت والے پہلو بے شمار ہوتے ہیں. ہماری مصیبت یہ ہوتی ہے کہ ہم جو فائدہ اٹھا رہے ہیں اس کو سوچتے نہیں کبھی, جو تکلیف ہو رہی ہے اس کو سوچتے ہیں. بھائی تمہارا جوڑا بنا دیا تو وہ تم کو گھر میں پکا رہی, تم باہر سے کما کے لا رہے, جو گھر میں بیٹھ کے کھا رہی ہے اس کو باہر سے کما کے لانے کی قدر کرنا نا بھائی, اور جو گھر میں پکا کے دے رہی ہے وہ باہر سے کما کے آنے کے بعد میں اس کو کھانے کی قدر کرنا چاہیے نا. ایک سیٹ اپ ہے پورا, اولاد کے بارے میں بھی یہی ہے، گھر گرہستی کے معاملے میں بھی یہی ہے، ساری چیزوں میں وہ ایک دوسرے کے لیے لباس ہیں، ایک دوسرے کو راحت پہنچانے والے ہیں. تو یہ موقع امتنان، امتنان بولتے ہیں احسان جتانے کی جگہ پر، کہ نعمت ہے یہ، احسان ہے کہ ہم نے زوج بنایا ہے، اور اسی لیے جو فائدے مل رہے ہیں ایک سے دوسرے کو، ان فائدوں پر نظر کریں گے تو محبتیں باقی رہیں گی، الفتیں بڑھیں گی، قدر ہوگی، ناقدری نہیں ہوگی، عزت کی جائے گی ایک دوسرے کی. اور اگر جو تکلیف ایک دوسرے سے پہنچ جاتی ہے اسی کو لے کے بیٹھ جائیں گے تو پھر ناقدری ہوتی ہے، پھر ایک دوسرے کے ساتھ بے حرمتی والا معاملہ ہوتا ہے، اور پھر وہ جب نعمت کی ناشکری ہوتی ہے تو پھر محرومی ہوتی ہے، پھر اس میں ٹوٹتی ہیں شادیاں، ٹوٹتی ہیں رشتے، ٹوٹتے ہیں، یہ بات ہوتی ہے. اس لیے اللہ پاک فرما رہے والذی خلق الازواج کلھا، اور وہ اللہ وہ ہے جس نے سارے زوج بنائے ہیں، سارے جوڑے بنائے ہیں. وجعل لکم من الفلک والانعام ما ترکبون، اور اللہ نے تمہارے لیے کشتیاں بنائی ہیں اور چوپائے بنائے ہیں جن پر تم سوار ہوتے ہو. سوچا بھی نہیں ہوگا تم نے کہ یہ تمہارے لیے نعمتیں ہیں. کشتی کا ذکر ہے اور چوپایوں کا ذکر ہے. ایک تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ سفر کے واسطے آدمی کو ایک سمندر کے سفر کی چیز بتائی گئی ہے، خشکی کے سفر کی چیز بتائی گئی. ایک تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ ایک ایسی سواری کا ذکر کیا گیا جس میں انسان کی صنعت کا دخل ہوتا ہے، کوشش کا، بناوٹ کا دخل ہوتا ہے. ایک ایسی چیز کا ذکر کیا گیا جس میں انسان کی صنعت کا دخل نہیں ہوتا. جانور وہ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ خود پیدا فرماتے ہیں، اور کشتیاں وہ ہیں کہ جس کو انسان بناتا ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ وہ دونوں کو اپنی طرف منسوب کر رہے ہیں کہ میں نے بنائے ہیں. علماء فرماتے ہیں کہ کشتی کا جو پورا سٹپ ہے، سمندری جہازوں کا جو ہے وہ پورا کا پورا، اور جو انسان کی صنعت سے جو ہونے والے ہیں، چونکہ جس زمانے میں یہ کلام اللہ پاک کا اترا ہے اس زمانے میں انسان کی صنعت والی چیز تو موجود تھی مگر وہ تفصیلات نہیں تھی جو اس وقت بعد میں آئی جس میں انسان کا ہاتھ ہے. تو ایک انسان کی صنعت کی چیز کو بیان کر دی، اب قیامت تک جتنی انسانوں کے ہاتھ والی چیزیں آتی رہیں گی نا، ان سب پہ اپلائی ہو جائے گی آٹومیٹک. چونکہ بتا دیا اللہ پاک نے کہ اس میں یہ مت سمجھنا کہ اس میں تمہارا کمال ہے، اس میں ہمارا ہی کمال ہوتا ہے. وہ کیا کمال ہوتا ہے؟ وہ کمال یہ ہے کہ تمہارے سفر کی سہولت کے واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمندر کو ایسا بنایا ہے کہ اس کے اوپر، باوجود اس کے کہ وہ پتلا ہے، سیال ہے، لیکویڈ ہے، پھر بھی کوئی چیز ٹھہرنے کے قابل اس کو بنایا. جو جن چیزوں سے وہ کشتی بنائی جاتی ہے، جس ڈیزائن سے وہ بنائی جاتی ہے، اس کو وہ چیزیں بنائی جن سے وہ بنتی ہے. انسان صنعت تو کرتا ہے مگر حیث و چیز میں کرتا ہے، خود چیز کریٹ نہیں کر سکتا. ہوں اگر اللہ تعالیٰ لکڑیوں کا یہ نظام ہی نہ بناتے، تختوں کا نظام ہی نہ بناتے جس سے کشتی بنائی جاتی ہے، تو کیسے بناتے بھائی؟ پانی ایسا نہ ہوتا، کسی اور طرح کا ہوتا. پانی میں بھی ایسی کوئی بات ہوتی جیسے زمین میں ہے تو کیسے کشتی چلاتے؟ لکڑیاں ہی نہ بناتے اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ پورا اشجار کا، نباتات کا نظام نہ پھیلاتے تو کیسے توڑ توڑ کے، کاٹ کاٹ کے بناتے، جوڑ جوڑ کے بناتے؟ اس کے بعد یہ فرماتے ہیں علماء کہ انسان کو جو عقل دی گئی، سوجھ دی گئی کہ تو یہ چیزوں سے ایسے ایسے فائدے اٹھا سکتا ہے، یہ کس نے دیا ہے؟ چیزیں بنانا، یہ چیزیں انہی کی ہیں. پھر ان چیزوں میں تصرف کرنے کے لیے قدرت اور طاقت دینا، یہ بھی انہی کا ہے. پھر اس طاقت اور قدرت تصرف کرنے، طاقت استعمال کرنے کے واسطے جو وژڈم، جو سمجھ، جو بوجھ چاہیے، آئیڈیا چاہیے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا ہوتا ہے جو انسانی دماغ میں ڈالا جاتا ہے. دماغ بنایا گیا ہے ویسا، اور وہ انسان کا بنایا گیا ہے، جانوروں کا نہیں بنایا گیا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی تمہارے ساتھ ہے، انسانوں کے ساتھ ہے، جانوروں کو نہیں ہے یہ ذہن. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے کہ جو کشتیاں تم بناتے ہو، سمندری جہاز تم بناتے ہو، وہ تم سمجھتے ہو تم نے کیا، وہ نہیں، وہ اللہ نے بنائے ہو. فرمایا کہ وجعل لکم من الفلک، کی تمہارے لیے کشتیاں بنائی، والانعام، اور تمہارے لیے جانور بنائے، ما ترکبون، جن پر تم سواری کرتے ہو. اتنی بڑی نعمت ہے جانور کی سواری، اور یہ خالص اللہ پاک کی مہربانی ہے. انسان کو ایسا بنانا، جانور کو ویسا بنانا، وہ تو بنانے والے ہیں نا، جیسا چاہے بنا دیتے. آدمی اس کے اوپر جم کے بیٹھتا ہے اس کی پیٹھ پہ، کیوں؟ اس واسطے کہ اس کو چار پائے والا بنایا. اگر اس کو بھی ایسے ہی بنا دیتے سیدھا جیسے اپن ہے تو مسئلہ ہو جاتا. کیسے چلتے لوگ, کیسے سواری کرتے؟ وہ تو جیسے دو پیر والے بنایا اللہ تعالیٰ نے, جیسے زمین پہ گھسیٹنے والے بنائے اللہ تعالیٰ نے, ایسے چار پیر والے بھی بنا دیے. تو زمین چوپایوں کو چار پیر والا بنانا یہ خود یعنی بالعلم والحکمت ہے بھائی, چار اتفاقا نہیں ہے وہ, یہ بتا رہے. پھر ان کو اتنا طاقتور قوی بنایا کہ اگر تمہاری اتنا اس کی بھی طاقت ہوتی تو وہ تمہارے سامان کو تو لے جانے سے رہا. ایک دوسرے کے اوپر بیٹھ کے جانا تھوڑی دور بڑھے تو چل سکتا ہے, مستقل سواری کے واسطے کام لینا, ہل جوتنے کے واسطے کام لینا, زمین برابر کرنے کے واسطے کام لینا, ایک جگہ سے دوسری جگہ سامان منتقل کرنے کے واسطے کام لینا, انسان سے تو نہیں ہوتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو طاقتور بنایا, قوی بنایا, اور پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسا دماغ دیا, ایسی چیز عطا فرمائی ان میں, زیادہ عقل بھی نہیں دی, چونکہ زیادہ عقل دی تو انہیں آپ کی نہیں مانتا تھا. بالکل بے عقلا نہیں بنایا, چونکہ بالکل بے عقلا بھی کچھ نہیں کر سکتا. ایسا بنایا ہے کہ آدمی کی بات مانتا ہے. اب یہ سیٹ اپ پہ غور فرمایا کس قدر حکمت ہے اللہ پاک کی, اس میں کیسی حکمت ہے, بالغا ہے ان کی, کہ ہاتھی ہے اس کی گردن کے اوپر ایک چھوٹے سے بچے کو بٹھا دو وہ لے کے نکل جاتا ہے, اس کو بھینس ہے گھوڑا ہے نکیل لے کے چھوٹا سا چھوٹا بچہ بھی چلا جاتا ہے, پورے بکریوں کے ریوڑ کو ایک چھوٹا سا ڈنگر کا بچہ, بکریاں چرانے کا بچہ, چرواہے کا بچہ لے کے نکل جاتا ہے, چرواہا بھی لے کے جاتا ہے, بڑا لکھا نہیں, بالکل ان پڑھ ہے, جاہل ہے, بدھو بخش ہے, مگر یہ ہے کہ جناب اللہ انتظام کرتا ہے. اونٹوں کے چروانے والے الگ ہیں, بکریوں کے الگ ہیں, گایوں کے الگ ہیں, سب چیزوں کو سنبھالتے ہیں. تو اب یہ انسان کے اندر اور جانور کے اندر یہ بات پیدا کرنا, اور جانوروں کی اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدائش اور ان کا سیٹ اپ ویسا رکھنا, یہ احسان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا, اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہے. اور یہاں تو صرف یہ ہے کہ جن پر تم سوار ہوتے ہو وہ تمہارے لیے جانور اللہ نے بنائے ہیں, اور دوسری جگہ پر یہ ہے کہ جن کو تم کھاتے ہو وہ بھی ہم نے ہی بنائے ہیں, سوار بھی ہوتے ہو بعض میں سے اور بعضوں کو تم کھاتے ہو. اور فرمایا کہ تم بعضوں کو صرف زینت کے واسطے بھی اپنے سامنے رکھتے ہو, سواری بھی کر لیتے ہو پھر زینت کے واسطے بھی رکھ لیتے ہو. عجیب بات ہے, یہ بہت ہی عجیب بات ہے. مکان کے سامنے, گیراج کے سامنے جو گاڑی پارک ہوتی ہے نا, اس کی ایک شان ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ گاڑی صرف یہی کام کی نہیں ہے کہ آپ آفس کو جائے آئے, گاڑی یہ کام کی بھی ہوتی ہے کہ ارے بھائی مرسیڈیز کھڑی ہے اس کے گھر کے سامنے, آدمی شان بگاڑتا ہے, اس میں ایک عزت بناتا ہے, اپنی امیج بناتا ہے لوگوں کے درمیان, ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا مجموعہ ظاہر کرتا ہے کہ گھر بھی ہے, مکان بھی ہے, سواری بھی ہے, یہ بھی ہے, وہ بھی ہے. قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے, اس لیے میں بتا رہا ہوں آپ کو. والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ, یہ تمہاری سواری کے لیے بھی ہے اور تمہاری زینت کے لیے بھی ہے. تو یہ مطلب نہیں ہوتا کہ یہ زینت کا کام نہیں کرتی, یہ چیز نہیں کرتی تو لوگ آج اتنے لٹو کیوں بنے ہوئے ہوتے ہیں, یہ ڈیزائن کی, یہ کلر کی, یہ ماڈل کی, یہ قسم کی, وہ قسم, یہ جتنے پنچات ہیں وہ کہہ کے لیے, صرف جانے آنے کے لیے ہیں کیا؟ جانے آنے کا کام تو کسی سے بھی ہوتا ہے, بلکہ کوئی اوپر کا ڈھکن ہی نہ ہو کسی بھی گاڑی کا, خالی جو ہے نا اسٹیئرنگ ہو اور سیٹ ہو بیٹھنے کی, جانے آنے کا کام تو اس سے بھی ہو سکتا ہے. کوئی کلر نہ ہو, کوئی ڈیزائن نہ ہو, کوئی شیپ نہ ہو, ڈھکن ہی نہ ہو, آپ اپنا کوٹ پہن کے بیٹھیں کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ ہو سکتا تھا ایسا, مگر ایسا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا ٹائپ نہیں کر رہے. جب نعمتیں دینے کا مسئلہ آیا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اتنی رعایت کرتے ہیں بندوں کی, اتنی رعایت کرتے ہیں جس کی حد نہیں. بندہ جو ہے نا نعمتوں کو بھول کے ایک دم اجنبی ہو جاتا ہے, وہ اللہ کو بہت ناگوار ہوتا ہے, پسند نہیں کرتے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ. ایک بزرگ نے لکھا ہے کہ آپ صرف پھلوں پہ غور کیجئے. بھائی ایک سیب ہی ہے, اس کی تراش خراش, اس کا کلر, اس کی شائننگ, اس کی بیوٹی, وہ بھی ایک کام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلیادہ اس میں کیا ہوا ہے. کھانے کی چیز ہے, کیسی بھی بنتی تو آپ کھا لیتے بھوک بھرنے کے لیے, ویسا نہیں ہے, ڈیزائن ہے اس میں, کلر ہے اس میں, اس کا ایک نظام پورا ایک وہ ہے, سسٹم ہے پورا یہاں سے وہاں تک. کیوں؟ مزاج انسانی کی رعایت ہے کہ اس کے اندر ہے حسن پرستی ہے, اس میں تھوڑا سا سہولت ہے, اس کے اندر اس کے مزاج کے اندر خوشی والی کیفیت ہے, تھوڑی خوش ہونے والی کیفیت, پسند کی کیفیت ہے. اور وہ جتنے شعبے پائے جاتے ہیں نا اپنی پسند کے, اپنی چاہت کے, وہ سب شعبوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ اور نزاکتوں سے خوب واقف ہیں, جو انہوں نے پیدا کیا ہوا ہے نا, ان کو معلوم ہے کہ اس میں کیا کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسی چیزوں کی طرف دھیان جانا فطرت انسانی ہے, اور یہ اسلام کے خلاف نہیں ہوتا. یہ اس میں صرف شریعت حدود قائم کرتی ہے کہ بھائی چونکہ تم یہاں ہمیشہ کے لیے نہیں ہو, تمہیں آخرت کی تیاری کرنا ہے, اس لیے اس میں اتنا انجوائے نہیں کرنا ہو, اپنے آپ کو گھسنا نہیں ہے اس میں کہ جس کی وجہ سے تم بھول ہی جاؤ مجھے اور اپنے آخرت کے مقصد کو ہی بھول جاؤ, ورنہ یہ سب چیزیں انہی کی طرف سے بنائی ہوئی ہیں. کھانے پینے کا یہ نظام بھی, سواریوں کا یہ نظام بھی, یہ دماغ جو نیا نیا نکالتا رہتا نا, ہر سال ایک نئی چیز آ رہی ہے سامنے, یہ دماغ کو بھی انہوں نے بنایا ہی ویسا ہے, اس وجہ سے انہیں کرتا ہے وہ کام. اس کو کہتے ہیں غیر محدود طلبی, لا محدود طلبی یہ انسان کے مزاج میں رکھ دی گئی, طلب اور اس کے اندر کوئی لمٹ نہیں. خالی آپ مٹھائی کی دکان میں چلے جاؤ, وہ سارا کا سارا چنے کا اور گیہوں کا کھیل ہے. ایک مٹھائی کی دکان میں کائے کا کھیل ہے, چنے اور گیہوں کا کھیل ہے نا, تو چنے کے گیہوں کے دو دو لڈو بنا کے رکھ دیتے ہیں, بھائی جس کو لینا ہے لے جاؤ کھاؤ. نہیں, یہ الگ الگ کلر میں, یہ الگ الگ ڈیزائن میں, یہ الگ الگ شیپ میں, یہ الگ الگ ذائقے کے ساتھ, یہ کیا ہے یہ؟ اور کبھی بھی ختم نہیں ہوتا. ایک آدمی دوسرے کمپنی کھولے, تیسری کمپنی کھولے, ایک نئے اسٹائل سے کھولے, ایک وہ ہو گیا, کوئی آدمی چاکلیٹ کی صورت میں لاتا, کوئی اس کے جناب والا اس کی صورت آئس کریم کی صورت میں لاتا, کوئی اس میں, مطلب یہ دو تین چار چیزیں جو انسان کے کھانے کی ہیں, دودھ ہے, دہی ہے, یہ دو تین چیزیں ہی ہوتی ہیں اس وقت, مگر ایک سلسلہ ہے دکان بھر یہاں سے کمپنیوں کی کمپنیاں چل رہی ہیں. کیا چیز ہے یہ؟ ایسے ہی چیزوں میں ہے, ایسے ہی مصنوعات میں ہے, ایسے ہی دوسری چیزوں کے اندر بھی ہے. یہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا دماغ ہے, مگر اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے حدیں بنائی ہوئی ہیں, بھائی تم کو کہاں تک کرنا ہے, کہاں تک نہیں کرنا ہے, کس میں خوب گنجائش ہے, کس میں نہیں ہے, کس حد تک منہمک ہو سکتے ہو, کس حد تک نہیں ہو سکتے ہو. اور یہ غیر محدود طلبی اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طلب کے طور پر رکھی ہوئی ہے, کیونکہ جو اصل غیر محدود ہے, انلمٹ ہے, وہ اللہ کی ذات ہے. جب وہ نہیں ملتی روح کو, تو پھر یہ چیزوں میں غیر محدود طریقے سے جانا چاہتا ہے, اس میں قناعت نہیں ہوتی. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت ہو جائے, ان کی محبت مل جائے, ان سے قرب مل جاتا ہے نا, تو پھر ان سب چیزوں سے قناعت ہو کے دماغ اس میں نہیں چلتا پھر, کیونکہ لا محدود طلب جو اصل ذات ہے وہ مل رہی ہے اس کو, اس میں ترقی ہے, اس میں مدارج ہیں, اس میں کیفیات ہیں, اس میں ذوق ہے, اس میں شوق ہے, اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اسرار کا کھلنا ہے, علم کا کھلنا ہے, مشاہدے کا ہونا ہے, معائنے کا ہونا ہے, وہ ایک دنیا ہے پوری. وہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نزدیکی کے راستے آدمی پر کھلتے ہیں, تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اگر روح کا رخ ہو گیا, چونکہ اس کے اندر لامحدود طلبی رکھی ہوئی ہے, پھر اسی وجہ سے اس کو پوری دنیا سے قناعت ہو جاتی. پھر اس کو کھانے میں, پہننے میں, رہنے میں, دوسری چیزوں میں بالکل کام چلے سوتی چیز چاہیے, کام چلے. اور اگر یہ نہیں رہا, تو پھر ہر چیز میں وہ غیر محدود طریقے پر ہرس و لالچ میں جاتا ہے, اور پھر اس کی طلب بجتی بھی نہیں. ابن آدم کا پیٹ سوائے قبر کی مٹی کے پھر اور کوئی چیز نہیں بھرتی, حدیث میں جو آتا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جانوروں کے سلسلے میں اللہ پاک نے فرمایا کہ تم کھاتے بھی ہو, جانوروں کے سلسلے میں یہ فرمایا کہ تم سواری بھی کرتے ہو, جانوروں کے سلسلے میں, سواریوں کے سلسلے میں یہ بھی فرمایا کہ تم جو ہے زینت کے طور پر بھی کھڑا کرتے ہو, زینت کرتے ہو ان کے ذریعے سے, اور ان کے بارے میں یہ بھی فرمایا کہ پھر ان کے کھالوں سے اور ان کے بالوں سے اور ان کے اون سے اور ان کے وبر سے اور ان کے شعر سے چیزیں بناتے ہو, اور یہ سب چیزیں تمہارے بنانے کے لیے ہی میں ان پہ لاتا ہوں. یہ اون جو ہے ان کو سردی گرمی سے بچانے کے واسطے اور بھی کوئی چیز کر سکتے نہیں, یہ اون آئے اور وہ اون پھر ہمارے لیے کٹ کر آئے, پھر ہم اس سے ہمارے سوٹر بنے, پھر ہمارے ساس بنے, پھر یہ بنے, پھر وہ بنے. یہ سمجھ رہے کہ نہیں, یہ تو ہم کر لیے ہیں, یہ اس میں اللہ میاں کا کوئی ہاتھ نہیں ہے سر, ہم نے کہاں سے کر لیا؟ اون انہوں نے بنایا, ان کے اون کو لے کے آپ بنا رہے کہ بنے آپ نے کر لیا, ان کے دماغ کو لے کے آپ بنایا, اون بھی ان کا ہے, دماغ بھی آپ کا ہے, ہاتھ بھی ان کا ہے, اون بھی ان کا, دماغ بھی ان کا, ہاتھ بھی ان کا, ڈیزائن بھی ان کا, چیز بھی ان کی, جہاں بنا رہے وہ بھی ان کے, اس اون کو جن پیسوں سے خریدا ہے وہ پیسے بھی ان کے, آپ کا کیا ہے پھر اب یہاں؟ تو کم از کم ان کا بھی بولو, یہ بولو تھوڑا میرا بھی ہاتھ ہے, اس میں نے تھوڑی محنت کی ہے ضرور بولو, لیکن نعمت کی نسبت تو ادھر ہی کرنی پڑیں گی, میٹیریل پورا ادھر گئی ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ ذات وہ ہے جس نے تمہارے لیے ازواج بنائے سارے کے سارے, اور تمہارے لیے کشتیاں بنائی جس میں تمہارا ہاتھ لگتا ہے, وہ بھی میں ہی ہوں اس کا سیٹ اپ کرنے والا, اور تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے جانور بنائے ہیں جن کو تم سوار ہوتے ہو. پھر فرمایا لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ, تاکہ تم ان کی پیٹھوں پر خوب جم کے بیٹھ جاؤ. جب تم سواری کرنے لگو تو ان کی پیٹھ اور کمر ایسی بنائی گئی ہے, ان کا شیپ ایسا دیا گیا ہے کہ تم ان کے جم کے بیٹھ سکو ان پر. گھوڑی کی سواری عام تھی, اونٹ کی سواری زیادہ ہوتی ہے, تمہارے لیے بیٹھک کا سسٹم ہو پورا. ثم تذکروا نعمۃ ربکم اذا استویتم علیہ, پھر تم اپنے پروردگار کی نعمت کو یاد کرو کہ کیا کیا اللہ پاک نے مجھے عطا فرمایا ہوا ہے. نعمتوں کو دینے کے بعد نعمتوں کو یاد کرنے کی ترغیب ہے, اور اصل مضمون کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ لے آئے بندوں کو. اور ثم تذکروا نعمۃ ربکم, پھر یاد کرو تم اپنے پروردگار کی نعمت کو, جب تم ان کے اوپر جم جاؤ وتقولوا پھر اس کے بعد تم کہو سبحان الذي سخر لنا هذا. یہ سبحان الذي سخر لنا والی جو دعا ہے سواری کی دعا ہے وہ قرآن پاک میں صراحتن بیان کی گئی بتائی گئی ہے یہ نعمتیں ہیں. تو یہ سواری صرف جانور کے اوپر سوار ہو کر نہیں, یہ کشتی پہ بھی سوار ہوں گے تو کریں گے, گاڑی پہ بھی سوار ہوں گے تو کریں گے, پلین پہ بھی سوار ہوں گے تو کریں گے, اور سائیکل پہ بھی سوار ہوں گے تو کریں گے. جو سواریاں ہیں انسان کی جس میں انسان کا دخل ہے وہ بھی, جس میں انسان کا دخل نہیں ہے وہ بھی, جب ان پر تم جم جاؤ بیٹھ جاؤ تو پھر تم اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرتے ہوئے یہ کہو سبحان الذی. تو اصل یہ جو دعا ہے سبحان الذی سخر لنا هذا, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کا شکرانہ ہے. شکریہ ادا کرو, شکرانے کی توبہ بولتا ہے بندہ اللہ تعالیٰ سے, سبحانہ معنی پاک ہے وہ ذات, الذی سخر لنا جس نے یہ ہمیں عطا فرما دیا, مسخر کر دیا, تابع کر دیا, پاک ہے وہ ذات جس نے یہ چیز ہمارے لیے تابع کر دی. اب گاڑی آپ کے تابع کی گئی ہے, جانور آپ کے تابع کیا گیا ہے. وما کنا له مقرنین, اور اس کے ہم حقدار نہیں تھے, اس کو ہم قابو میں لینے والے نہیں تھے. اگر ہم پر چھوڑ دیتے اللہ تبارک و تعالیٰ, مقرن کے اصل معنی تھے کنٹرول کرنا, اس کو ہم کنٹرول کرنے والے نہیں تھے. ان کنٹرول ہو گئی چیز تو کیا ہوتا ہے, تو پتا چل جاتا ہے, خود گاڑی اتنی وزندار ہوتی ہے کہ اس کے نیچے آدمی آ گیا تو ختم ہو جاتا ہے, یہ کیا کنٹرول کرے گا اس کے اوپر. تو وہ جو پورا کا پورا اس کے اندر سائنس, اس میں پورا دماغ لگا کے ایک انسان اس کو قابو میں لے آیا ہوا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے جو وہ قابو میں اللہ نے دیا ہے. اس طریقے سے کتنا بڑا سرکل کام کا ہے اس کے اندر, ایک کے پیچھے ایک کے پیچھے ایک کے پیچھے, تب کہیں جا کے آپ اسٹیئرنگ پہ بیٹھ کے ایک ایسی چیز چلا رہے ہوتے ہیں, اس کے پیچھے کتنے عمل لگے ہوئے, کتنے کام لگے ہوئے ہیں, وہ سارے کے سارے کام کس نے بنائے, کس نے ذہن دیا, کس نے دماغ دیا, کس نے سجائے, وہ میٹیریل کس نے دیا جس سے یہ سب چیزیں بنتی ہوئی آئیں. وتقول, تو پاک ہے وہ ذات جس نے ہمیں یہ چیز مسخر فرمائی, وما کنا له مقرنین, اور ہم اس کو قابو میں کرنے والے نہیں تھے. یہ دعا ہے. اس کے بعد ایک حصہ اور ہے اس دعا کا, یہ بھی دعا ہے اور الگ الگ بھی دعائیں ہیں. جیسے مثلا کشتی پر سوار ہونے کے لیے یہ دعا نہیں پڑھی جاتی, یہ بھی پڑھی جاتی ہے. اصل ہے اس کی دعا بسم اللہ مجرحا و مرساہا, ان ربی لغفور الرحیم. اگر آپ بستی میں داخل ہو رہے ہیں, گھروں میں سوار ہو رہے ہیں, اپنے اپنے گھر میں داخل ہو رہے ہیں, اس میں ربی انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین ہے. کوئی جانور پر سوار ہو رہے ہیں, کوئی سواری پر جو خشکی کے اندر چلنے والی ہوتی ہے, اس کے لیے سبحان الذی سخر لنا هذا ہے. اور ایک جگہ ایک چیز دوسری جگہ پر بھی استعمال ہو سکتی ہے, ایسی بات نہیں ہے. اس میں صرف اظہار نعمت کا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کا اظہار, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کا شکریہ ہے, اور شکریہ سے نعمت میں برکت ہوتی ہے, اور شکریہ سے نعمت کی حفاظت ہوتی ہے. اس لیے اس دعا کے پڑھنے سے حادثہ نہیں ہوتا. ہمارے ذہن میں تو ایک ہی چیز ہے کہ یہ پڑھے تو جو ہے نا ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا. بچوں کو سب سے پہلے اس لیے یہی یاد کراتے ہیں, خود بھی سب سے دوسری ساری دعائیں بھول جائیں گے لیکن یہ نہیں بھولتے ہم. کیوں؟ اس واسطے کہ ہمیں پتا ہے کہ یہ تو بالکل غیر یقینی صورت حال سے آدمی گزر رہا ہوتا ہے, اس کو فوراً پڑھ لو بھائی. دعا لٹکا کے بھی رکھ دیتے کہ اگر وہ یاد بھی نہیں رہی تو لٹکی بھی رہنا گاڑی میں, پڑھ لیں فوراً. اصل بات وہ نہیں ہے, حفاظت آدمی کی حرص سے چاہتا ہے, لیکن اصل یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرنے کے لیے ہے اور اس کا شکر ادا کرنے کے لیے ہے. جب نعمت کو نعمت سمجھا جاتا ہے, اس کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے, تو نعمت میں برکت کا اللہ کی طرف سے وعدہ ہے, اور برکت کا ریزلٹ اور ثمرہ یہ ہے کہ پھر وہ چیز آپ کے پاس رہے گی, کام آئے گی وہ آپ کو, اس وجہ سے وہ خراب نہیں ہوتی. سمجھ آگے, وہ رہے گی, کام آئے گی, اس وجہ سے ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا. ایکسیڈنٹ نہیں ہونے کا تعلق یوں ہے اس دعا سے اس کا, ورنہ تو اصل نعمت ہے. پھر اس کے بعد میں ایک بات یہ فرمائی جا رہی ہے کہ یہ تو نعمت ہے نا, وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ, اور بے شک ہم اپنے رب کی طرف پلٹنے والے ہیں. جب اللہ کی طرف جانے والے ہیں تو یہ جو جملہ اس موقع پر پڑھا جاتا ہے, اس کا کیا کنیکشن ہے, کیوں ہے یہ؟ بے شک ہم اپنے رب کی طرف جانے والے ہیں. مفسرین نے دو تین باتیں اس میں لکھی ہیں. ایک بات تو یہ لکھی ہے کہ نعمت ہے, نعمت کا حساب اللہ کو دینا ہے, لہذا ہم کو بندگی کرنی چاہیے. یہ دعا اس موقع پر اس لیے سکھائی جاتی ہے, اس جملے کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایڈ فرمایا ہے, اس دعا کا حصہ بنایا ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ نعمت جو تم کو دنیا میں جو بھی نعمت تمہیں دی گئی ہے, اس کا شکریہ تم ادا کر رہے ہو, مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم سے اس کا حساب نہیں ہوگا, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم پر کوئی ذمہ داری اس کی وجہ سے نہیں آئے گی. یہ نعمتیں ہم نے دی ہیں اس لیے کہ تم کو اپنے پروردگار کے پاس جا کے اپنی نعمتوں کا حساب دینا ہے, اور حساب دینے کے واسطے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنی ہوتی ہے. تو اپنے آپ کو بندگی کی طرف لانے کے واسطے یہ حصہ جوڑ دیا جاتا ہے. جیسے کھانا کھانے کے بعد کی دعا میں اتامنا وسقانا، اس کے بعد کیا ہے وجہ لنا مسلمین، کھانا پینا تو ہے ہی نعمت لیکن اصل اسلام کی بڑی نعمت ہے بھائی، اسلام اور ایمان ہمیں ایسا ہر وقت یاد آتا رہے. ایک تفسیر یہ بیان فرمائی گئی ہے اس کی کہ جب بھی آدمی گاڑی پہ سوار ہوگا، کشتی میں سوار ہوگا، کہیں جانا چاہے گا تو یہ سفر ہے. اس کو یہ یاد دلایا گیا ہے کہ دنیا میں جو تمہارا سفر ہے نا، یہ سفر نہیں ہے اصل، اصلی سفر وہ ہے جو رب کے پاس جانے کا ہے. جب چھوٹے سفر کے لیے تم مستعد ہو تو بڑے سفر کے لیے تم کو کتنا مستعد ہونا چاہیے؟ چھوٹے سفر میں تم اندیشے کرتے ہو تو بڑے سفر میں کتنے تم کو اندیشے نہیں کرنے چاہیے؟ چھوٹے سفر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگتے ہو، دعا کرتے ہو، تو بڑے سفر کے لیے کیسے تم کو مدد نہیں مانگنا چاہیے؟ چھوٹے سفر کے لیے سامان کی ضرورت ہے تو بڑے سفر کے لیے سامان کی کیسے ضرورت نہیں پڑیں گی؟ اب یہ سوار، اللہ تعالیٰ نے یہ سواری دی، سفر کی سہولت کے واسطے دی ہے. آخرت کا بھی ایک سفر ہے، اللہ کے پاس جانا ہے، اس کی سواری کیا ہے؟ اعمال ہے، عمل کے گھوڑے پہ بیٹھ کے جانا پڑتا ہے وہاں پہ. آخرت کی سواری ہے کیا جس پہ سوار ہو کے سفر کرنا ہے؟ عمل ہے وہ، ایمان کے ساتھ، کیونکہ عمل ایمان کے ساتھ ہی معتبر ہوتا ہے، عمل کی سواری ہے. تو یہ یاد دلایا جا رہا ہے سفر کی دعا کے اندر کہ اس چھوٹے سے سفر کے ساتھ میں، یہ چھوٹے سفر میں جیسے ضرورت ہے مجھے سواری کی، ایسے لمبے سفر کے لیے جو کہ اصل آخرت کا سفر ہے، بڑا سفر ہے، اس میں بھی سواری کی ضرورت ہے. یہاں کی سواری تھینک کی شکل میں ہے اور وہاں کی سواری عمل کی شکل میں ہے، لہذا مجھے عمل کی طرف متوجہ رہنا چاہیے. اس لیے سفر میں بھی آدمی اپنا عمل ضائع نہ کرے اور حضر میں بھی آدمی اپنا عمل ضائع نہ کرے، اور جو عملی ذمہ داریاں ہیں ان کو پورا نبھاتے رہنا ہے. وہ یاد دلانے کے واسطے یہ دعا کے حصے کے طور پر اس کو شامل کر دیا گیا، وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اور بے شک ہم اپنے پروردگار کی طرف ہی پلٹ کر جانا ہے، ہم سب کو پلٹ کر جانا ہے. ایک بات تو یہ ہوگی کہ نعمت کو یاد کر کے جو منعم ہے اس کو یاد کرنا، اور اس کے پاس جانے کو یاد کرنا. نعمت کو یاد کر کے بندگی کی طرف آنا ہے، عبدیت کی طرف آنا ہے کہ بھئی جس نے یہ احسان کیا ہے اس کے ہم پر حق ہیں، اور حق یہ ہے کہ بندگی ادا کی جائے، لہذا بندگی کی طرف طبیعت چلے. اور ایک بات یہ ہے کہ جیسے یہ سفر ہے ایسے وہ بھی ایک سفر ہے، چونکہ وہ تو اصلی سفر ہے، اور جیسے اس کے لیے سواری کی ضرورت ہے ویسے اس کے لیے بھی سواری کی ضرورت ہے. اس کی سواری یہ ہے، اس کی سواری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بتائی گئی ہے، اور وہ انسان کی وہ اعمال، وہ حیات طیبہ، وہ پاکیزہ زندگی جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، وہی اس کی سواری ہے. یہاں آدمی قربانی دیتا ہے، پل صراط کے اوپر یہ قربانی دیا ہوا جانور سواری کی شکل میں دیا جائے گا. سمینو ضحایاکم فانھا متایاکم، اپنی قربانی کے جانور کو موٹا کرو اس لیے کہ یہ تمہارے پل صراط پر سواری ہے، حدیث شریف کا مفہوم ہے. یا جو چیز کی جاتی ہے، جانی مالی جو قربانیاں دی جاتی ہیں، وہ وہاں ذریعہ بنتی ہیں، نور بنتی ہیں، روشنی بنتی ہے، اجالہ بنتا ہے، سفر کا سامان بنتا ہے، زاد راہ بنتا ہے. یہاں ایک بات اور عرض کر دوں آپ سے، وہ یہ ہے کہ سواری کا سوار ہونے کا، کسی چیز پر سوار ہونے کا جو پورا مسنون طریقہ لکھا ہے وہ یہ ہے کہ آدمی جب پیر رکھ رہا ہو تو دایا پیر رکھے پہلے اپنی سواری میں. خدا کا کرنا یہ ہے کہ اپنے پاس سواریاں ایسی بنی ہوئی ہیں کہ ڈرائیور صاحب کو تو دایا پیر رکھنا پڑتا ہے، مگر دوسرے لوگوں کے لیے بڑی مشکل ہے، ان کو بایاں پیر رکھنا پڑتا ہے سامنے والے کے لیے. خاص طور پر کوشش کرے آدمی کہ دایاں پیر پہلے رکھے. پیر رکھتے ہوئے بسم اللہ پڑھنا ہے، پیر رکھتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، بیٹھ جانے کے بعد الحمدللہ پڑھنا ہے. پیر رکھتے ہوئے بسم اللہ پڑھنا، جب بیٹھ جائے آدمی تو الحمدللہ پڑھنا، اور پھر اس کے بعد میں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تین مرتبہ پڑھنا، پھر سبحان الذی سخر لنا والی دعا پڑھنا، اور پھر اس دعا کو پڑھنے کے بعد میں اور دعائیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں ان میں سے جو یاد ہے وہ پڑھنا. جیسے دور کا سفر ہے تو اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیفۃ فی الاہل، یا اللہ سفر میں آپ ہی میرے صاحب ہیں اور میرے گھر بار میں آپ ہی میرے خلیفہ ہیں. خلیفہ بولے تو ہم اللہ میاں کے مرشد نہیں ہو جاتے، آپ ساتھ آپ ہی گھر میں اگر ہوتا تو مجھے ان کو گھر بار کو دیکھنے کی سنبھالنے کی جو ذمہ داری تھی وہ ذمہ داری اب آپ ہی بغیر میرے ہی سنبھالنے والے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ اللہم انا نسألک فی سفرنا ھذا البر والتقوی ومن العمل ما ترضى، یا اللہ سفر کے اندر نیکی تقوی کی توفیق عطا فرمائیے، چونکہ سفر جو ہے یہ فسق و فجور کے عام ہونے کا ذریعہ ہے. شاید آپ لوگوں نے اسٹڈی نہیں کی ہوگی اس بات پر کہ پوری دنیا میں لوگوں کے اخلاق خراب کرنے کے لیے اور ان کو ان کے دین سے مذہب سے دور کرنے کے لیے جو تدابیر ہیں، یہ میں نے باضابطہ اسکالروں کی تحریرات میں پڑھی ہیں، ان تدابیر میں سے ایک یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ سفر کی سہولت فراہم کرنا. جتنا زیادہ سفر کراؤ گے انسانوں کو، اتنا فسق و فجور کے پھیلانے میں مدد ملے گی. کیونکہ سفر کے اندر آدمی تنہا ہونے کی وجہ سے کوئی پریشر اپنے ساتھ میں نہیں رکھتا ہے، خاندان کا، دوستوں کا، لوگوں کے سامنے بے عزت ہو جانے کا، کسی اور قسم کا، تو اس کو ایک ذہن اس کا بنتا ہے فسق و فجور کی طرف چلنے کا، اور اسباب بھی مل جاتے ہیں، پھر اسباب بھی مہیا کیے جا رہے ہیں، بڑے لمبے چوڑے پلان ہیں، بہت منصوبے ہو رہے ہیں. اور بہت وہ ہے نا جو قرآن پاک میں اللہ نے شیطان سے کہا تھا کہ اجلب علیہم بخیلک و رجلک و شارکہم فی الاموال والاولاد، اپنے گھوڑوں کی سواری فوجوں کو بھی تو لگا دے انسانوں کو بہکانے، اپنے پیدل کی فوج کو بھی تو جھونک دے انسانوں کو بھٹکانے کے لیے، اور مال میں بھی شریک ہو جا، جان میں بھی شریک ہو جا. وہ جو اس کو اللہ تبارک و تعالی نے چیلنج کیا، وہ چیلنج یوز ہو رہا پورا کا پورا. اس نے کہا تھا کہ لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، سامنے سے بھی آ کے بھٹکاؤں گا، پیچھے سے بھی آ کے بھٹکاؤں گا، دائیں طرف سے بھی آ کے بھٹکاؤں گا، بائیں طرف سے بھی آ کے بھٹکاؤں گا. یہ جو چیز ہے اس کے پس منظر میں علماء نے بڑی بڑی باتیں لکھی ہیں، کتابیں لکھی ہوئی، ہم لوگ اسٹڈی نہیں کرتے، پڑھتے نہیں اصل میں. اس میں ایک بات، ایک کتاب مجھے پڑھنے کا موقع ملا کہ کن کن ذرائع سے فسق و فجور کو عام کرنے اور مذہبی زندگی سے انسان کو دور کرنے کی تدابیریں کی جاتی ہیں، کی جا رہی ہیں. اس میں سے ایک سفر کی سہولت ہے. جتنا زیادہ سفر کرائیں گے، جتنا زیادہ سفر میں رکھیں گے انسان کو، اتنا زیادہ بدتمیزی کرے گا. اس میں اللہ تبارک و حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی کہ انا نسالک فی سفرنا ھذا البر والتقوی، یا اللہ سفر میں آپ ہم کو بر اور تقوی کی توفیق دیجیے. اور اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر رفیق کے سفر کرنے کو منع فرمایا، اکیلے سفر کرنے کو منع فرمایا. علماء نے فرمایا کہ اکیلے سفر کرنے کو منع کرنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس زمانے میں بالخصوص اکیلے سفر کرنا انتہائی پر خطر ہوتا تھا، لٹ جانے کا، پٹ جانے کا، اس کا اس کا، کوئی حادثہ پیش آ جائے تو کوئی یار و مددگار نہیں ہوتا تھا. اس لیے آپ نے فرمایا کہ رفیق قبل الطریق، رفیق ہونا چاہیے طریق سے پہلے، دوست ہونا چاہیے سفر شروع کرنے سے پہلے، کیونکہ رفیق سفر آدمی تلاش کرے. اور دوسری بات یہ کہ ہے کہ آپ نے سفر کے موقع پر بھی فرمایا کہ اپنا کوئی ذمہ دار بنا لینا. اس کی وجہ یہی ہے کہ نماز کی سہولت، جماعت کی سہولت، امر بالمعروف کی سہولت، نہی عن المنکر کی سہولت، بھلائی کی ترغیب دینے کی سہولت، برائی سے بچانے کی سہولت، یہ رفیق ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ جو مقام پہ رہنے کی وجہ سے جو ایک قسم کا اخلاقی کنٹرول اور ایک دباؤ ہوتا ہے انسان کے اوپر، وہ دباؤ سفر میں ساتھ ہونے سے بھی کسی نہ کسی درجے میں تو حاصل رہتا ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی ہے. پھر اس کے بعد میں وہ بھی ہوتا ہے کہ اللہم حبنا علینا سفرنا ھذا، یا اللہ سفر کو آسان کر دیجئے. اللہ آسان کرتے ہیں تو بعض مرتبہ سفر محسوس نہیں ہوتا، اور اگر وہ بور کرنا چاہے تو تھوڑا سفر اتنا بادر کرتا ہے، اتنا بادر کرتا ہے جس کی حد نہیں. وقت بھی آنا بودا، جو اس کی دوری ہے وہ ہم پر لپیٹ دیجئے. بعض وقت لپیٹ جاتا ہے سفر، تو دوری محسوس ہی نہیں ہوتی. بعض وقت یہ ہے کہ تھوڑا سفر بھی لمبا ہو جاتا ہے، بہت دوری محسوس ہوتی ہے. اور پھر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگنا کہ میں پناہ مانگتا ہوں، انی اعوذ بک من وعثاء السفر، سفر کی مشقتوں سے پناہ مانگتا ہوں. وسوء المنقلب، غلط طریقے سے پلٹنے سے میں پناہ مانگتا ہوں. سوء المنقلب کا مطلب ہوتا ہے کہ پلٹاؤ میرا ایسا ہو کہ میں نہیں آ رہا بلکہ میری باڈی آ رہی، سمجھ آ رہا نہیں، ٹانگ توڑ لے کے آ رہا ہوں. جا کے آیا تو ہیں لیکن آتے آتے اپنی ٹانگ بھی توڑ لے کے آ گیا، ہاتھ توڑ لے، کوئی گڑبڑ ہو گئی، لوٹ پیٹ کے آ گیا. جا کے تو میں خیریت سے آیا لیکن آگے دیکھا تو گھر میں سب ستیہ ناسا ہوا ہوا تھا، یہاں سے وہاں تک کوئی حادثہ ہو گیا تھا. تو سول منقلب سے پناہ مانگنا، یہ سب ہے. اور ان سب میں ذہن اللہ کی طرف. اب آپ دیکھیے جتنے پہلو انسانی زندگی کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، ان سارے پہلوؤں میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست، اللہ سے دعا ہے. کیونکہ جو چیزیں انسان کے بس میں نہیں ہیں اس میں سوائے درخواست کے کچھ نہیں ہے مسئلہ. جو تدبیر کر سکتا ہے وہ کرے گا، لیکن اس کو اصل درخواست ہی کرنا ہے. پورا اس کا مسنون طریقہ یہ لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ وہ اس طریقے سے انجام دیا جاتا ہے. وجعلوا له من عباده جزءا ان الانسان لکفور مبین، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سب نعمتوں کا تقاضا تو یہ تھا کہ اللہ کی بندگی کی جائے، اللہ ہی کی توحید اختیار کی جائے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، اللہ کے غیر کی عبادت نہ کی جائے، اور جو اللہ کی عبادت کرنی ہے اس میں سستی نہ کی جائے. لیکن لوگوں نے اللہ کے لیے اس کے بندوں میں سے جز بنا دیا، لوگوں نے اللہ کے لیے اللہ کے بندوں میں سے اللہ کا جز بنا دیا، پارٹ بنا دیا، حصہ بنا دیا. وجعلوا له من عباده جزءا، شرک کی ایک خاص قسم ہے یہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا حصہ بنانا شرک کی ایک خاص قسم ہے، اس کو خاص طور پر اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں. اپنے مضامین میں بہت مرتبہ میں یہ بات سنایا ہوں آپ کو، وہ یہ کہ شرک ذاتی جو ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات میں شرک کرنا جو ہوتا ہے، وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حصہ کسی کو قرار دیا جائے. حصہ قرار دینے کا مطلب ہے اللہ کا بیٹا بولنا، یا اللہ کی بیٹی بولنا، یا اللہ کی بیوی بولنا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا رشتہ دار کہنا، یہ سب حصہ ہوتا ہے. چونکہ بیٹا باپ کا جز ہوتا ہے، بیٹی باپ کی جز ہوتی ہے، وہی جین ہوتا ہے، وہی جز ہوتا ہے، وہی حصہ ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ٹوٹتے نہیں، اللہ تعالیٰ کے ایسے اجزاء نہیں بنتے. چونکہ یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کو، کل جو ہوتا ہے وہ اپنے جز کا محتاج ہوتا ہے، تبھی تو وہ کل ہے. بہت سے جز مل کے تو کل بنے نا بھائی، تو جیسے جز کل کا محتاج ہوتا ہے نا، تو ایسا کل بھی جز کا محتاج ہوتا ہے. اور جو جز ہے، جو ایسا مرکب ہونے والا، جڑنے والا ہے، وہ حادث ہوتا ہے، یعنی وہ نہیں تھا پیدا ہوا. اور جب وہ نہیں تھا پیدا ہوا تو پھر نہیں رہے گا بھی ہوتا ہے، وہ اس کے ساتھ فنا لگا ہوا ہے، اس کے ساتھ حدوث لگا، حادث ہونا لگا ہوا ہے، حاجت لگی ہوئی ہے، ضرورتیں لگی ہوئی ہیں. جو جز کی خصوصیات ہوں گی وہ کل کی ہوں گی. وہ کھانا پینا ہے تو پھر اس کو بھی کھانا پینا پڑے گا. اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ اللہ اس لیے نہیں تھے، یہ لوگ کھاتے پیتے تھے، کھانا یا کلان تام، یہ لوگ کھانا کھاتے تھے. اللہ تعالیٰ یہی بولنا چاہ رہے ہیں کہ کھانا کھانے کا مطلب بھوک لگتی تھی، بھوک لگنے کا مطلب محتاج تھے. پانی پینے کا مطلب یہ کہ پیاس لگتی تھی، پیاس لگنے کا مطلب محتاج تھے. تو جو محتاج ہو وہ اللہ، نہ اللہ بن سکتا ہے، نہ اللہ کا بیٹا بیٹی بن سکتا، نہ بیوی بن سکتا. احتیاج نہیں جم سکتی، احتیاج اللہ کے ساتھ نہیں جڑتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وجعلوا له من عباده جزءا، اور لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے اللہ کے لیے جز بنا دیا، حصہ بنا دیا. ان الانسان لکفور مبین، بے شک انسان بہت ہی کھلا ہوا ناشکرا ہے، چھپا ہوا ناشکرا نہیں ہے، ایک دم کھلم کھلا ناشکری کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا جز بنانا یہ کوئی شکر گزاری نہیں ہے، یہ ناشکری ہے، یہ بے ادبی اللہ کے ساتھ، یہ نافرمانی ہے، یہ شرک ہے. یعنی اتنا بڑا گناہ ہے، اتنی بڑی غلطی ہے کہ اس کو معاف نہیں کیا جائے گا. اس کے ساتھ اگر کوئی مر گیا کبھی وہ جنت میں جا ہی نہیں سکتا ہے. اور یہ مضمون میں دہراتا رہتا ہوں تاکہ آپ کا مائنڈ پکا بن جائے، جو علم ہے قرآن کا وہ معلوم ہو جائے کہ اسلام کے علاوہ دوسرے لوگوں کے بارے میں بعض مرتبہ ہمارے یہاں کے لوگوں کو یہ اس قسم کے اشکالات ہوتے ہیں، یعنی وہ بھی اللہ کو ماننے والے ہیں، ان کے وہ بھی ایک پیغمبر کو ماننے والے ہیں، ان کی بھی کتاب ہے، وہ بھی آخرت پر یقین رکھتے ہیں، وہ بھی تقدیر پر یقین رکھتے ہیں، ان کی بھی بخشش ہوتی ہوں گی، ان کی بھی بخشش ہو سکتی ہوں گی. ارے ہمارے پاس جو عقیدے ہوتے ہیں وہ مفروضات نہیں ہوتے، شک پر مبنی نہیں ہوتے، گمان پر مبنی نہیں ہوتے. عقیدہ بالکل قطعی ہوتا ہے، پکا ہوتا ہے، کنفرم بات ہوتی ہے. جو اسلام کو، اللہ کے نازل کردہ دین کو جو نہیں قبول کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اللہ کی رضا اس کو حاصل نہیں ہو سکتی، وہ اہل اسلام میں آ نہیں سکتا، مسلمان وہ قرار نہیں دیا جا سکتا. جس کو مسلمان نہیں قرار دیں گے اس کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کریں گے. ہمیں یتقی غیر الاسلام دینا فلن یقبل من، کسی بھی دین کا اپنے آپ کو ماننے والا بتائے وہ نہیں جانے والا ہے جنت میں، وہ جہنم میں ہی جائے گا. اس کے ساتھ اگر ایسی چیز شامل ہے، کسی کو بیٹا بنا دیا خدا کا، کسی کو بیٹی بنا دیا، کسی کو بیوی بنا دیا، نعوذ باللہ من ذالک، تو پھر تو یہ اتنی بڑی بری بات ہے کہ اس کی تو بخشش تک نہیں، پہلے سے طے ہے کہ اس کی کوئی بخشش نہیں ہے. سارے گناہوں کے بارے میں یہ ہے کہ اللہ چاہے گا تو سزا دے گا، چاہے گا تو معاف کر دے گا. لیکن شرک کے بارے میں یہ اللہ نے بتا دیا ہے کہ اس کو میں نے پہلے طے کر دیا ہے کہ اس کو معاف نہیں کروں گا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اور شرک کے اندر یہ سب سے خبیث ترین، گندا ترین شرک شمار ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حصہ کسی کو بنایا جائے. اس لیے فرمایا اللہ نے وجعلوا له من عباده جزءا، اس کے لیے، اس کے بندوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لوگوں نے جز بنا دیا. ان الانسان لکفور مبین، بے شک انسان بہت ہی ناشکرا ہے اور کھلا ہوا ناشکرا ہے. یہ تو وجہ نمس کھانسی بھی ہوگی، اسی پر ختم کرتے ہیں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم انا نسالك الصحه والعفه والامانه وحسن الخلق والرضا بالقدر. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الاخره. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم اغفر لامه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم امه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج الكرب عن امه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اصلح احوال امه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وانت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوه الا بك. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين، فانك ان تكلنا الى انفسنا تكلنا الى ضعف وعوره وذنب وخطيه، وانا لا نثق الا بك. یا اللہ ہمارے اس درس کو قبول فرمائیے، اس میں برکت عطا فرمائیے. اے اللہ آپ کے مبارک کلام کے ذریعے سے جو بات ہم کہہ رہے ہیں سن رہے ہیں، یا اللہ اس کا نور ہمیں نصیب فرمائیے، اس کی نورانیت عطا فرمائیے، اس کی روحانیت عطا فرمائیے. اے اللہ اس کو آپ کے قرب کا اور آپ سے تعلق کا ذریعہ فرما دیجئے. اے اللہ آپ کے کلام کی معرفت عطا فرما دیجئے، آپ کے ذات عالی کی معرفت نصیب فرما دیجئے. اے کریم آقا آپ کی صفات و اسماء کی معرفت عطا فرمائیے، آپ کی محبت عطا فرمائیے، آپ کے مبارک کلام کے ساتھ یا اللہ ہم سب کو وابستگی نصیب فرما دیجئے. اے اللہ ایک دلچسپی پیدا فرما دیجئے، ایک وابستگی پیدا فرما دیجئے، ایک شوق پیدا فرما دیجئے. اے اللہ آپ کے دین پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان بنا دیجئے. اے اللہ آپ کی مرضی کو ہمیں سمجھا دیجئے. اے اللہ غلط سمجھنے سے، غلط سمجھانے سے حفاظت فرمائیے، ہماری فہم کھول دیجئے، اسلام کے لیے ہمارے سینوں کو منشرح فرما دیجئے، ہمارے قلب و دماغ کو روح کو معطر و منور فرما دیجئے. اے اللہ جو چیزیں عمل کرنے کی ہیں ان پر عمل کرنا آسان فرما دیجئے، اور جو چیزیں بچنے کی ہیں ان سے بچنا ہمارے لیے آسان فرما دیجئے، جو حق ہے اس کو حق دکھا دیجئے اور اس کی اتباع کی توفیق عطا فرمائیے، جو باطل ہے اس کو باطل دکھا دیجئے اور اس سے بچنا نصیب فرما دیجئے. اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے. وصلی وسلم مبارک علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.